اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں جب ہم سورہ نور کا ترجمہ کر رہے تھے کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے، مشابہت ہے، یعنی وہ تمام امور موجود ہیں مشترک جن کی بنا پر دو سورتوں کو ہم قرآن مجید میں جوڑے کی حیثیت دیتے چلے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، الزہراوین، دو نہایت تابناک سورتیں، حضور نے ان دونوں کو ایک نام عطا فرمایا۔ آخری دو سورتیں معوذتین، جوڑا ہے، تعوذ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور عام طور پر جوڑے جو ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اسی طریقے سے سورہ قل اعوذ برب الفلق، پھر سورۃ الناس، سورہ مزمل، سورہ مدثر۔ یہاں صرف فرق یہ ہے کہ یہ جوڑے کچھ قرآن مجید میں، ذرا یہ جوڑا جو ہے یہ منفصل ہے سورہ نور اور سورہ احزاب کے درمیان، یہ آٹھ سورتیں مکی آ گئی، لیکن دونوں کے مضامین بہت حد تک مشترک ہیں۔ دونوں میں منافقین کا تذکرہ بھی ہے، جیسا کہ عام طور پر تمام جو مدنی سورتیں ہیں ان میں موجود ہیں۔ ان دونوں میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بڑے اہم مسائل، ستر اور حجاب کے احکام، پردے کے احکام، عورتوں کا اپنا ایک دائرہ کار، مردوں کا اپنا ایک دائرہ کار، اختلاط مرد و زن سے جو بچنے کی کوشش، یہ تمام چیزیں، اس لیے کہ اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے سکینڈلز وجود میں آتے ہیں۔ تو اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے وہ ایک مخلوط معاشرہ نہیں پیدا کرنا چاہتا، بلکہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی۔ مردوں کا دائرہ کار ان کے فرائض اور ہیں، عورتوں کا دائرہ کار ان کے فرائض اور ہیں، ایمرجنسی کا معاملہ اور ہے۔ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے، بچوں کو پالنا ہے، وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اپنے بچوں کی مصلحت کی وجہ سے، وہ اگر کوئی کام کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ عام حالات یہ ہیں کہ جو مرد ہے، سربراہ ہے خاندان کا، الرجال قوامون علی النساء، معاشی ذمہ داری ان پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ عورتوں پر قدرت نے دوسرا بوجھ ڈالا ہے، نسل کا تسلسل جو ہے اس کا سب سے بڑا بوجھ ان پر ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں 9 مہینے حمل کی شدت برداشت کرنا، پھر 2 سال دودھ پلانا، دودھ نہیں پلائیں گے تو کینسر آف دی بریسٹ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ کم سے کم یہ حقائق جو ہیں یہ بڑے اب منکشف ہو کر آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس عضو کو انسان کے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کام اگر اس سے نہیں لیا جائے گا تو اس میں فطور پیدا ہوگا۔ یا آخر جو اللہ نے بنایا ہے بچوں کو دودھ پلانے کا جو بھی عضو بنایا ہے، اگر آپ اس کو معطل کر دیں گے تو اس کے اندر پھر کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، اور بریسٹ کینسر کا سب سے بڑا سبب یہ۔ اس لیے کہ جو بھی فطرت کی راہ ہے اس کو اگر آپ چھوڑ کر غیر فطری راہ پر چلیں گے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی نا محالہ۔ یہ مضمون جو ہے بہت مشترک ہے سورہ نور میں اور سورہ احزاب۔ سورہ احزاب میں مسلمان عورت کو نامحرموں کے سامنے کس طور سے آنا چاہیے، گھر سے باہر اگر ان سے نکلنا پڑے تو کیا انداز اس کا ہوگا، اور یہ کہ مسلمان عورت کا اصل جو گھر جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے، یہ چیزیں ہیں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں۔ پھر گھر کے اندر بھی مسلمان عورت کو لباس کا کیسے لحاظ رکھنا ہے، سفر کا کیا معاملہ ہوگا، وہاں بھی یہ کہ آپس میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے گھر کے اندر، یہ تمام چیزیں جو ہیں سورہ نور میں آ چکی ہیں کہ مردوں سے بھی کہیے مسلمان مردوں سے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان خواتین سے بھی نبی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں گھر کے اندر، اس کا نظام سورہ نور میں، گھر سے باہر نکلتے وقت کیا شکل ہو، یہ ہے کہ جو سورہ احزاب۔ اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں مل کر اسلام کے معاشرتی نظام کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص مسئلہ اور بھی آیا ہے معاشرتی زندگی کا، کہ عرب میں رواج تھا منہ بولا بیٹا، اور منہ بولا بیٹا گویا کہ حقیقی بیٹے کے مانند ہو جاتا تھا۔ اس کو اسلام نے آ کر ختم کیا، بیٹے وہی ہیں جو آپ کے سلبی بیٹے ہیں، باقی یہ ہے کہ کسی کو کہہ دینے سے بیٹا وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. جیسے عرب میں رواج تھا کہ اپنی بیوی سے ناراض ہوئے کہہ دیا تم تو میرے لیے میری ماں کے مانند ہو، اب وہ حرام ہو گئی، کوئی شکل ہی نہیں کہ واپس وہ لوٹ سکے. یہ زہار کہلاتا تھا. اس زہار کی جو پوری پھر اس کے بارے میں حکم آیا ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ مجادلہ میں ہے، جا کے 28ویں پارے میں آئے. لیکن اس کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے کہ یہ منہ سے کہہ دینا کسی اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کی طرح، وہ مانی ہو جاتی ہے، وہ تو بیوی ہے، ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے. اسی طرح کسی کو کہہ دینا کہ بیٹا ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں بن جائے گا کہنے سے. حضرت زید کا معاملہ جو ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا، اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے. پھر اس سورہ مبارکہ میں جو اس کا نام ہے احزاب، یہ ہے بھی اسی مناسبت سے کہ غزوہ احزاب کا اس میں تذکرہ ہے جو سن 5 ہجری میں واقع ہوا، اور یہ مسلمانوں پر بڑا شدید وقت تھا آزمائش کا. اور آزمائش کا نتیجہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مومن صادق ہے اس کا ایمان اور نکھرتا ہے. آزمائش آتی ہے، جیسے کہ جگر کا شعر میں نے پہلے بھی سنایا، اسرار بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں. تو اگر جذبہ صادق ہے تو وہ امتحان سے اور بھڑکتا ہے، اور اگر نفاق ہے تو وہ نفاق جو ہے اندر کا خبث وہ ظاہر ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں ایمان نہیں تھا، وہ منافق تھے، یہ کہنے کو صرف منہ سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایمان کا. جیسے کہ کل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، جانچا نہ جائے گا، پرکھا نہ جائے گا. وہ تھی سن 5 نبوی کی صورت، یعنی آغاز وحی کے بعد 5واں سال. یہ ہے سن 5 ہجری کی صورت، یعنی ہجرت کے بعد 5واں سال. ان کے مابین 12 سال کا فصل ہے. وہ مکی دور کے امتحانات اور ابتلائیں تھیں، یہ مدنی دور کا امتحان اور ابتلا ہے جو اپنی شدت کو پہنچا ہے غزوہ احزاب. بس اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی بیان کافی ہے، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں آج. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیے، ان کی باتوں پر نہ جائیے. اطاعت کا لفظ محض حکم ماننے کے لیے نہیں آتا عربی زبان میں، کسی کی بات کو دل لگا کے سننے کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیجئے. یہ اصل میں تمہید ہے کہ جب حضور نے شادی کر لی حضرت زینب سے، جو اس سے پہلے حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں نہیں تھی، تو طوفان اٹھا لیا. جو وہاں پہ یہودی بھی تھے اور وہاں پہ منافقین بھی تھے، لو جی یہ اپنے بیٹے کی جوڑوں بھی اپنے گھر میں ڈال لیا، یہ عجیب نبی ہے. تو اب اس کا ایک اندیشہ، ایک خوف کہ لوگ جو ہے اسکینڈل بنا لیں گے اس کا، جیسے کہ آگے چل کر وضاحت آئے گی. یہ میں نے پس منظر بیان کیا، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. اے نبی، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کس چیز کو حرام کیا، کس کو حلال کیا، اس کی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی کیا کہتا ہے. جو بھی یہ کافر اور منافق بکے ان کو بکنے دیجئے، آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجئے. آپ کے لیے تو روش ہے اللہ کا حکم، اس کو ماننا، اسی کو پہنچانا، اسی پر عمل کرنا، اسی پر لوگوں کو دعوت دینا کہ عمل کریں، یہ ہے آپ کا کام. تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ان کافروں اور منافقوں کی باتوں پر نہ جائیے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. وتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی جانب، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم سب لوگ کرتے ہو، اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، پہلے واحد کا صیغہ تھا، اب یہاں تعملون، اس میں سب آ گئے، جو بھی انسان کر رہے ہیں، جو عمل بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. اے نبی، آپ کا عمل بھی اللہ کے سامنے ہے، ان منافقوں کی باتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، مومنین صادقین کا کردار بھی اللہ کے سامنے ہے، کافروں کا رویہ بھی اللہ کے علم ہے. وتوکل علی اللہ، دیکھیے پس منظر واضح ہے، تو یہ ساری چیزیں اب ابھر کر آ رہے ہیں. آپ اللہ پر توکل کیجئے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ کوئی اسکینڈل بنا لیں، کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ توکل کیجئے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز کی حیثیت سے. کوئی کتنی بھی مخالفت کرے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز.
ما جعل اللہ لرجل فی من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں، پیٹ میں دو دل نہیں رکھے، دل دو نہیں، ایک ہی ہے. اسی طریقے سے کسی کو منہ سے کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جائے گا، بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کا سلمی بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کسی کو ماں کہہ دینا، اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دینا، اسے وہ ماں نہیں بن جاتا. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، انہیں اپنی مائیں قرار دے بیٹھتے ہو، یہ تفصیل سے آئے گا سورہ مجادلہ میں، وہاں بیان کروں گا، انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں قرار دیا. وما جعل ازواجکم ابناءکم، نہیں جنہیں تم اپنے منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہو انہیں تمہارے بیٹے قرار دیا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے، صحیح صحیح درست، اور وہی ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے سبیل مستقیم کی طرف. ادعوہم لآبائہم، پکارو انہیں ان کے باپوں ہی کی نسبت سے. یہ اصل میں حکم آ رہا ہے کہ چونکہ یہ حضرت زید کے بارے میں اتنی سی باتیں تو بہت سے حضرات کے علم میں ہوں گی، یہ ویسے تو تھے کسی عرب قبیلے سے، یعنی آزاد تھے، بچپن میں کہیں ڈاکوؤں نے کوئی ان کو پکڑ کر اور فروخت کر دیا تھا غلام کی حیثیت سے. حضرت خدیجہ نے خرید لیا تھا، حضرت خدیجہ کے غلام تھے. پھر جب حضور سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا، تو انہوں نے ہبا کر دیا حضور کے لیے خادم کی حیثیت سے، اب گویا کہ یہ حضور کے غلام ہو گئے. لیکن حضور ایک سفر پر جا رہے تھے، ابھی آغاز وحی سے قبل تجارتی سفر پر شام کی طرف جا رہے تھے، اس علاقے سے گزر ہوا جہاں کے یہ رہنے والے تھے حضرت زید، جہاں سے انہیں پکڑ کر اور فروخت کر دیا گیا تھا. وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ پتا چل گیا، وہ آئے حاضر ہوئے کہ حضور یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، آپ اس کو ہمارے واپس کر دیجیے. حضور نے فرمایا کہ میں اسے کھلی اجازت دیتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رقم پیش کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کسی رقم کی مجھے احتیاج نہیں، اگر یہ جانا چاہے جائے آزاد. لیکن حضرت زید نے کہا نہیں، میں حضور کا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو جو جس طرح انہوں نے رکھا ہے کوئی باپ رکھے گا نہیں اپنے بیٹے کو، جیسے انہوں نے مجھے غلام ہوتے ہوئے رکھا ہے. تو اس پر یہ ہے کہ حضور نے پھر واقعتاً انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی یہ جو ان کی طرف سے وفاداری کا معاملہ آیا اس کا یہ بدلہ آپ نے دیا. اس وقت چونکہ ممانعت نہیں آئی تھی، تو جب حضور نے بیٹا بنا لیا تو اب ان کا نام پڑ گیا زید ابن محمد، محمد کے بیٹے زید. بہت اونچا رتبہ ہے جو کہ حضرت زید کو اس طرح حاصل ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب ان کا نام پھر پڑ گیا زید ابن حارثہ. یہ گویا کہ ان کے لیے بڑے صدمے کی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے. یہ زید ابن محمد نہیں ہے، یہ زید ابن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. هو اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر انصاف بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم نہ جانو تو ان کے باپوں کو، کہیں سے کوئی بچہ پڑا مل گیا ہے اور اس کو آپ نے پال لیا ہے اور آپ کو نہیں معلوم. اور یہ ہوا ہے سن 47 کے ہنگاموں میں، بہت سے بچے ایسے آئے ہیں پاکستان جن کے سب رشتے دار جو ہیں وہ کٹ گئے اور سب شہید کر دیے گئے، اور پھر وہ یہ کہ بہرحال انہیں پالا ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں، اب کیا معلوم ان کا باپ کون اور ان کی ماں کون. تو فرمایا کہ اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے دوست ہیں، لیکن بہرحال بیٹے نہیں بن سکتے. بیٹا تو وہی ہوگا کہ جو آپ کے سلطے سے، یا یہ کہ آپ کی بیوی کا بیٹا ہے، بیوی بھی وہ جس سے کہ مقاربت ہوئی ہو، اس کا بیٹا کسی سابقہ شوہر سے، وہ آپ کا بیٹا ہو جائے گا، بیٹے کے درجے میں آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس طرح منہ بولا کوئی بیٹا نہیں بنے گا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے تم پر ان معاملات میں جن سے تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی سے کوئی کام کر بیٹھو. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو چیزیں تمہارے دل جو ہے عمدن کرتے ہیں، یعنی دل جو ہے ارادہ کر کے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر جواب دہی ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. النبی اولی بالمومنین من انفسہم، نبی کا زیادہ حق ہے مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ. نبی کا ایک مقام ہے، وہ پوری امت کے لیے بمنزلہ باپ ہے، جیسے آگے آ رہا ہے وازواجہ امہاتہ، ان کی جو ازواج ہیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن، وہ پوری امت کی ماؤں کے درجے میں. النبی اولا بالمومنین, محبوب ہونے چاہیے اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بڑھ کر. چنانچہ یہی حدیث بھی ہے جو حضور نے فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا, لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں, اس کے باپ سے بھی, بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے. اگر محبت شدید پر نہیں ہے حضور کی آپ کے دل میں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر, ظاہر بات ہے باقی دنیا تو اس کے بعد ہی آئے گی, والدین ہے یا اولاد ہے, تو پھر ایمان حقیقی کی نفی کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. اور جو رحمی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اولو الارحام, وہ ان میں سے ایک دوسرے سے ان کا رشتہ زیادہ قریبی ہے اللہ کی شریعت کے مطابق, مومنین میں سے چاہے وہ مہاجرین ہوں. یعنی یہ اصل میں بات آ چکی ہے سورہ انفال میں کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے مسلمانوں کو بھائی بنا دیا, ایک انصاری اور ایک مہاجر. اب یہ بھائی, اور یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط تھا کہ دنیا میں کوئی حقیقی بھائی بھی اتنے مضبوط جو ہے رشتہ یا قوت میں کبھی نہیں بندھے ہوں گے جیسے یہ رشتہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا. اب اس میں یہ گمان یہ ہو گیا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ مل جائے, اس کی نفی ہو چکی ہے. الا یہ کہ آپ ان کے لیے کوئی ہبہ کر دیں, کسی کے لیے اپنی زندگی میں کچھ دے دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی طرز عمل اختیار کریں. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا, لیکن یہ کہ وہ جو معاملے ہیں وراثت کے, اس میں جو بھی اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ انہی ورثاء کے ہیں کہ جن کا کہ شریعت کے اندر تذکرہ ہو چکا ہے, سورہ نساء میں وہ وراثت کا قانون آ چکا ہے. تو فرمایا کہ اولو الارحام رحمی رشتوں کے جو حامل لوگ ہیں وہ اللہ کی شریعت میں فی کتاب اللہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں, من المومنین والمہاجرین دوسرے مومن بھائیوں سے یا مہاجرین سے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا, الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے منہ بولے بھائیوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو, کوئی حسن سلوک کرو. کان ذلک فی الکتاب مسطورا, یہ تو کتاب الہی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے, کیونکہ یہ مضمون سورہ انفال میں آ چکا ہے, اس لیے گویا کہ ادھر اشارہ کر دیا گیا. سورہ انفال جو ہے وہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد سن دو میں, اس میں اصولاً یہ بات آ چکی تھی کہ یہ جو اخوت ہے, یہ اخوت دینی اخوت ہے, اس کا وراثت وغیرہ کے معاملات پر کوئی اثر نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ان کا میثاق, اس کا ذکر آل عمران میں آ چکا ہے آیات 81 اور 82 میں, اور ان رسولوں کا خاص طور پہ پانچ کا ذکر کیا, وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, یہ ہے اولو العزم من الرسل, رسولوں میں سب سے چوٹی کے رسول پانچ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل. انہی کا تذکرہ ملے گا آگے چل کر سورہ شورا میں کہ ہم نے تمہارے لیے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تو یہ پانچ جو ہیں انبیاء اور رسل میں سب سے چوٹی کے ہیں بلند مرتبہ. تو ہم نے جب ان سے عہد لیا تو گویا کہ سب سے لیا ہے, بلکہ لیا ہے سب سے, لیکن تذکرہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر اے نبی آپ سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم سے بھی اور موسیٰ سے بھی اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی, ان سب سے ہم نے ایک عہد لیا تھا. وہ عہد جو ہے ویسے تو دو مرتبہ یہ آیت اور بھی آ چکی ہے کہ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ, یہ تمہاری سب ایک امت ہے. جب بھی کوئی رسول نیا آئے, سابقہ رسول کی امت کا ذمہ ہے, لازم ہے کہ وہ نئے رسول کی تصدیق کرے, ان کی بات مانے. یہودیوں اور نصرانیوں پر لازم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑا میثاق, بہت مضبوط قول و قرار. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان سے ان کے سچ کے بارے میں, اور گویا کہ یہاں محذوف ہے الفاظ وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ, اور تاکہ پوچھے جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں. یعنی واضح ہو جائے گا قیامت کے دن کہ کس نے اپنے وعدے کو سچا کیا, کس نے جھوٹا کیا. یعنی رسولوں کے بارے میں تو کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی وعدے کو جھوٹا کریں گے, لیکن ان کی امتوں نے وعدہ کو جھوٹا کیا ہے, انہوں نے چھپایا ہے اس گواہی کو, جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہوا من اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی اور انہوں نے اسے چھپا لیا. ان کے ہاں تو پیشن گوئیاں موجود تھیں حضور کے بارے میں, انہوں نے ایسے پہچان لیا تھا علماء. وَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا عَلِيمًا, اور ہم نے کافروں کے لیے تو دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ پہلا رکوع جو ہے اس کا تعلق جڑے گا اب جا کر چوتھے رکوع سے. درمیان میں دو رکوعوں میں غزوہ عذاب کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ اسلوب ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے سورہ توبہ میں بھی, پہلا اور پھر چوتھا پانچواں رکوع یہ ایک وقت میں نازل ہوئے, اور دوسرا اور تیسرا وہ اس سے ایک ڈیڑھ سال پہلے نازل ہو چکے تھے. یہ اگر تاریخی پس منظر نہ ہو تو پھر آیات کے مضامین کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. یہاں تاریخی اعتبار سے فرق نہیں, لیکن مضمون بالکل واضح ہے کہ یہ جو تمہید ہے یہ ان معاملات کی ہے کہ جو اب آئیں گے چوتھے اور پانچویں رکوع سے, اور پوری صورت میں ان پر گفتگو ہوگی. درمیان میں آ گیا ہے غزوہ احزاب کا قصہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, جب تم پر چڑھ کر آئے تھے بہت سے لشکر تو ہم نے ان پر بھیج دی ایک تند و تیز ہوا, ایک آندھی, اور وہ لشکر بھیج دیے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. یہ غزوہ عذاب کے بارے میں چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیں تاکہ پھر وہ پوری جو آیات ہے سمجھ میں آ جائے. پہلا غزوہ بدر سن دو میں ہوا, رمضان سن دو ہجری. دوسرا بڑا غزوہ غزوہ احد شوال سن تین. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مہمیں تو ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ پھر تیسرا بڑا غزوہ جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے, اور یہ اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ جتنی بھی قوتیں تھیں آس پاس کی وہ سب جمع ہو گئی متحدہ محاذ. 12,000 کا لشکر آ گیا. ایک طرف مشرقی علاقہ جو ہے, یہ حجاز جو ہے مدینہ جس میں ہے مکہ بھی ہے, اس کے مشرق میں نجد کا علاقہ ہے, نجد کے قبائل بنو غطفان وہ بھی چڑھ کر آ گئے. ادھر سے قریش آ گئے, شمال سے جو ہے وہ خیبر سے یہودی آ گئے. تو تین اطراف سے لشکر آئے اور تین اطراف سے انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا. اب اس دور کا تصور کریں, 12,000 کا لشکر بہت بڑی شے عرب کے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے. حضور کو جب اطلاع ملی, اور یہ ساری سازش تھی یہودیوں کی, بنو نذیر کو چونکہ مدینہ سے نکال دیا گیا تھا, ان کا ذکر آئے گا آگے چل کر 28 پارے میں سورہ حشر میں غزوہ بنی نذیر, ان کو نکال دیا گیا تھا. تو انہوں نے پھر آگ لگائی سارے عرب کے اندر, مختلف قبائل کو جمع کیا ایک متحدہ قوت کر کے, اور ایک دفعہ جا کر محمد اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راہ کو بجھا دے. مجھے اس لیے کہ وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر یاد آیا ہے, اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو محسوس ہوتا ہے مدینہ ایک چھوٹی سی بستی, ایک چراغ جل رہا ہے, وہ نور ہے اللہ کا, نور خدا ہے. کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, لیکن دھکڑ آ گئے چاروں طرف سے اس چراغ کو بجھانے کے لیے. اب کل 3,000 کی نفری تھی مسلمانوں کی اس وقت مدینے میں, 12,000 کا لشکر آ گیا. ان 3,000 میں منافقین بھی تھے خاصی بڑی تعداد کے اندر. جب آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں 1,000 میں سے 300 نکل کر واپس آ گئے تھے, 700 رہ گئے تھے, تو کم سے کم یوں سمجھیے کہ ایک تہائی تعداد وہاں منافقین کی ہے, رہ گئے 2,000. پھر مارے آستین کے طور پر یہود کا ایک گڑھی جو ہے یا ایک قلعہ وہ جو ابھی موجود تھا وہ بھی موجود ہے وہاں پر, بنو قریظہ بہت مضبوط. تو معاہدہ تو اگرچہ انہوں نے حضور سے کر رکھا تھا, لیکن ہر مرتبہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے, اندیشہ بھی تھا. اور پھر واقع خبریں ملی کہ ان کی بھی ساز باز ہو رہی ہے اور شاید وہ بھی معاہدہ توڑ کر شریک ہو جائے. تو یوں سمجھئے کہ ایسی اللہ تعالی نے سچویشن پیدا فرما دی کہ اب ایک سخت امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی کیفیت سے اہل ایمان کو چار. نتیجہ کیا نکلا؟ جن میں نفاق کا روگ تھا دلوں میں وہ ظاہر ہو گیا, ان کی زبانوں پر آ گیا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا, یہ تو ہمیں دھوکہ دے کے مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں سبز باغ دکھائے, ہم سے تو یہ کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے, حال ہمارا یہ ہے کہ ہم رفع عادت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی ان کا نفاق چھپا ہوا جو تھا وہ زبانوں پر آ گیا, ظاہر ہو گئی. اہل ایمان نے کہا کہ اسی کا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے, کیونکہ سورہ بقرہ میں وہ آیت آ چکی تھی, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم آزمائیں گے تمہیں, امتحان آئیں گے جانی اور مالی نقصانات سے اور یہ تمام جو ہے تکالیف سے, بھوک سے, فاقے سے آزمائیں گے. اہل ایمان نے کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، یہی تو تھا، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہی کرنا تھا اللہ نے، حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا تھا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بڑی تیز آندھی آئی، یعنی یہ کوئی 25 دن کے قریب محاصرہ رہا. حضور نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھدوا لی، اور خندق جو ہے اس سے ایک طرف سے تو دو طرف سے مدینہ جو ہے وہ حرات ہیں، ایسے ٹیلے ہیں وہاں، چٹانیں ہیں لاوے کی جن کے اوپر کوئی سواری نہیں چل سکتی، گھوڑے نہیں چل سکتے، وہ گویا کہ نیچرل فورٹیفیکیشن ہے، وہ مدینہ ہے. پیچھے جو ہے باغات تھے اور ادھر ہی بنو قریظہ کا بھی، اور وہ چونکہ معاہد تھے، معاہدہ ان سے ہوا ہوتا تو گویا کہ وہ سمت بھی محفوظ تھی. ایک سمت جو تھی جو کھلی ہوئی تھی، وہاں آپ نے خندق کھدوا لی، اور بڑی سخت وہ پتھریلی زمین، سخت سردی کا موسم، فاقے کئی کئی وقت کے صحابہ کو، لیکن کدالے لے کر کھود رہے تھے. اس وقت ان کی زبانوں پر یہ شعر تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرة، اے لا عیش تو بس صرف آخرت کا عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی. حضور جواب دیتے تھے، فاغفر الانصار والمهاجرة، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے، تیرے یہ بندے جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے، غلبے کے لیے اس وقت فاقہ بھی جھیل رہے ہیں، سردی کی سختی بھی ہے، پھر مشقت ہے. آپ کو معلوم ہے سردی میں تو خوراک زیادہ چاہیے آدمی کو، کیلوریز برن کرنے کے لیے تاکہ سردی کا مقابلہ کر سکے. یہاں یہ کہ کئی وقت کے فاقے ہیں، لوگوں نے پتھر باندھ لیے تھے کپڑوں سے، چادروں سے کس کر اپنے پیٹ پر کے نہیں جسم دوہرا نہ ہو جائے فاقے کی شدت کی وجہ سے. بلکہ اسی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضور سے بھی آ کر جب شکوا کیا تو حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ حضور کے لیے کوئی مقبلی گدیلا بچھا ہوا ہو اور کوئی خاص جو ہے علیحدہ انتظام ہو، وہاں بیٹھے آپ آرام فرما رہے ہو، بلکہ جب خندق کھد رہی تھی حضور بھی بھاری بھاری پتھر اٹھا کر اپنے کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے تھے. آپ بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اس محنت اور مشقت میں لگے ہوئے تھے. بہرحال آخری بات جو اس میں ہوئی وہ یہ، کچھ مبارزتیں تو ہوئی لیکن یہ کہ وہ بحثیت ایک فارمیشن کے، ایک جمعیت کے ساتھ وہ خندق کو عبور نہیں کر سکے. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آئی شدید، اس آندھی کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے چولہوں کے اوپر بڑی بڑی دیگیں چڑھی ہوئی تھی، 12,000 کے لشکر کے لیے کھانے کی تیاری، وہ آگ لگ گئی خیموں کے اندر اور تمام دیگیں الٹ گئیں. وہ حال ہوا کہ جس پر انہیں جانا پڑا، ابو سفیان ہی اصل میں کمانڈر تھے اس وقت اس پوری، یعنی جو ایک متحد طاقت تھی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی چلو اب یہ ہمارے بس کا روک نہیں. اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. سب سے پہلے ذکر اسی کا کیا، اہل ایمان ہمارے اس نعمت کا کو یاد کرو کہ جب تم پر ہر چہار طرف سے دشمن جو ہے کوٹ پڑا تھا، حملہ آور ہو گیا تھا، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، وہ جنود لم تروها، اور فرشتوں کے وہ لشکر بھی بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ تم پر حملہ آور ہوئے چڑھ کر آئے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی. اب اس لفظ کو بھی آپ سمجھ نہیں سکتے اگر جغرافیہ پیش نظر نہ ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مدینہ اور مکہ، یہ حجاز کہلاتا ہے علاقہ، حجاز کے مغرب کی طرف سے حامہ کہلاتا ہے ساحل کی طرف، اور ادھر نشیب ہے، ظاہر بات ہے کہ پہاڑی سلسلے سے پھر نشیب ہوتا ہے ساحل کی طرف، اور اس حجاز کے مشرقی جانب نجد جو ہے یہ اونچان کی جگہ ہے، سطح مرتفع ہے، تو ادھر سے بھی آئے مشرق سے گویا کہ وہ اونچان سے آ رہے ہیں، اور ادھر سے جو آئے قریش مکہ وہ آئے تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے تو وہ گویا کہ نیچے سے آ رہے ہیں. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، دونوں اطراف سے دشمن آ گیا. فإذ زاغت الابصار، جب نگاہیں کج ہو گئیں، یعنی نگاہ غصے کی وجہ سے نہیں خوف کی وجہ سے، جب نگاہیں جو ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پتھرا جاتی، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل آ گئے ہسڑیوں تک، دل بلیوں اچھل رہا تھا جس کو ہم کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ہے اس خوف اور خطرے کے اندر، جیسے کہ وہ دل باہر نکل جائے گا آپ کے سینے سے. اس کے لیے تعبیر ہے وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ پر طرح طرح کے ظن کر رہے تھے، طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت پورا امتحان لے لیا گیا اہل ایمان کا، بڑی سخت ابتلا آئی اہل ایمان پر، بڑی کٹھن آزمائش آئی اہل ایمان پر، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا مارے گئے, جھنجھوڑ دیے گئے, جیسے کسی کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیں آپ. زلزلو زلزالا شدیدا, اس میں صوتی جو اثر ہے وہ بھی آپ اس کو پیش نظر رکھیے. قرآن مجید میں صوتی آہنگ اور صوتی تاثیر بھی بڑی ہے. زلزلو زلزالا شدیدا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور یاد کرو جبکہ منافق یہ کہہ رہے تھے, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکا فریب, ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا, ہمیں وعدے دلائے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے, حال ہمارا یہ ہے موت آئی کھڑی ہے, ہمارے لیے کوئی اب بچاؤ کا راستہ نہیں ہے. حال یہ ہے, ان کی زبان سے یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں سیرت کی کتابوں میں, کہ اب تو رفع حاجت کے لیے اب باہر نہیں جا سکتے, حال ہمارا یہ ہو گیا, اور کہا ہم سے یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہیں ملیں گے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جبکہ کہہ رہا تھا ان میں سے ایک گروہ, یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, اے وہ یثرب والو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں, لوٹ جاؤ, اب مقابلہ جو ہے چھوڑ دو. اب یہ جو ہے یہ تو گویا کہ اب دیوانگی ہے اس لشکر کا 12,000 کا مقابلہ کرنے کا سوچنا, ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر بزدلی تھی, تو وہ یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے کچھ دے لے کر صلح ہو جائے, کوئی خراج دینا طے کر لے, کوئی شرط جو بھی ہو ان کی مان لے, جنگ کسی طرح ختم ہو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ, اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت کا طلبگار تھا, یقولون ان بیوتنا عورہ, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے تو ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے, گھر ننگے ہو گئے. عورہ, عورت جو ہے یہ کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جاتا ہے, جس کو ہم ستر بھی کہتے ہیں, یہ جو انسان کا مرد کا جسم کا حصہ جو ہے یہ ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک, ناف سے اوپر سے شروع ہو کر گھٹنے کے نیچے تک, یہ گویا کہ ہمارے وجود کا حصہ ہے جسے چھپا رہنا چاہیے. عورت کا پورا جسم عورت ہے اس لیے اسے عورت کہتے ہیں, عورت پوری ڈھکی ہونی چاہیے سوائے چہرہ, چہرے کی ٹکیا, سر نہیں, سر کے بال نہیں, چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں ٹخنے کے نیچے, بس یہ حصہ مستثنا ہے, باقی عورت کو عورت کہتے اس لیے ہے کہ اسے چھپا ہوا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت مستعمل ہے, حالانکہ مستور کے کیا معنی چھپی ہوئی شے, اور اب وہ مکشوفات ہیں, وہ مستورات ان کو کہتے ہیں خام خام, وہ تو کھلی ہوئی ہیں, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر ابھی تک استعمال ہو رہا ہے. میں اصل میں یہ کہا تھا کہ چونکہ حضور نے عورتوں کو بچوں کو ایک گڑھی کے اندر, ایک قلعے میں بڑا سا مکان تھا, اس میں جمع کر کے پچھلا جو حصہ تھا مدینے کا شرقی جانب, وہاں پر رکھ دیا تھا. اب جب کچھ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ وہ تو بنو قریظہ بھی بدعہدی پر آمادہ ہو رہے ہیں, تو اندیشہ ہوا ادھر سے تو وہ حملہ آور ہو جائیں گے, تو سب سے پہلے تو ہمارے بیوی بچے جو ہیں ہمارے گھر بار وہ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے, تو انہوں نے یہ کہہ کر اب اجازت طلب کرنی شروع کی, حضور اب ہمیں جانے دیجیے, ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت تو کر لیں. وہ حضور سے اجازت طلب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان بیوت انا اورا, اب تو ہمارے اپنے گھر جو ہیں وہ خطرے کی زد میں, وما ہی اب اور, حالانکہ وہ حقیقت میں خطرے کی زد میں نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا, یہ نہیں ارادہ کرتے تھے مگر بھاگنے کا, فرار چاہتے تھے, موت سے جان بچانا چاہتے تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها, اور اگر دشمن داخل ہو ہی جاتا ان پر, یعنی ان کے شہر میں مدینے میں اس کے اطراف سے, وسئلوا الفتنۃ, اور اس کی مراد سمجھا گیا اگر ان سے کہا جاتا مرتد ہو جاؤ, چھوڑ دو محمد کا ساتھ, اعلان کر دو, کفر کرو, اگر ان سے کہا جاتا فتنے کے لیے, لاتوہا وما تلبسوا بها الا یسیرا, تو یہ منافق فوراً لبیک کہتے, قبول کر لیتے اس شرط کو, اور نہ رکتے مگر تھوڑی سی دیر, ذرا سا توقف شاید کرتے کہ ہمیں واپس پھر جانا چاہیے کہ نہیں دین محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی جان بچانے کے لیے پھر اپنے اسی مشرکانہ دین میں آ جانا چاہیے یا نہیں, تھوڑا سا توقف کرتے, لیکن ان کی اکثریت جو ہے مرتد ہونے کے لیے تیار تھی. ولقد کانوا عہد اللہ, حالانکہ من قبل, حالانکہ انہوں نے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا, لا یولون الادبار, کہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے, کافروں سے مقابلہ ہوگا, اللہ کے دین کے لیے اگر بلایا گیا میدان جنگ میں حاضر ہوں گے, پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا, اور جان لو کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہو اس کی باس پرس ہوتی ہے, جواب دہی کی جائے گی. قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل, اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل ہونے کے اندیشے سے فرار ہونا چاہتے ہو, تو یہ فرار تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائے گا، موت تو تمہیں گھروں میں آگے پہنچے گی، اللہ کی طرف سے اس کا وقت معین ہے۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بالفرض یہاں سے فرار ہو کر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو تھوڑی سی مہلت بڑھا بھی دے تو بھی تھوڑی سی متاع ہے جو دنیا کی ہے، موت تو بہرحال آنی ہے، آج نہیں تو کل۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، اگر اللہ ہی فیصلہ کر لے تمہارے ساتھ کسی برائی کا، یا یہ کہ فیصلہ کر لے تمہارے لیے رحمت کا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کو تو روکنے والا کوئی ہے نہیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ جو اللہ کے اس فیصلے میں آڑ بن سکے۔ لہذا بندہ مومن کا کام تو ہونا چاہیے ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے وفاداری کا رشتہ قائم رکھے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ خوب جانتا ہے اے مسلمانوں تم میں سے ان کو جو خود بھی تعویق کر رہے تھے، ملتوی کرتے جا رہے تھے، ہاں ہاں ابھی آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں معاش پر، یہ تاخیری حربے ہوتے ہیں، بھائی چلو چلو حضور کا حکم ہے، چلو وہاں اور خندق کے اوپر اب ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، حضور تقسیم کر رہے ہیں وہ جو ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں، جی جی ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ تاخیر اور تعویق کا معاملہ، خود بھی رک رہے ہیں، دیر لگا رہے ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں قائلین الاخوان ہلما الینا، تم بھی ادھر آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، موت کے منہ میں جا رہے ہو، پاگل ہوئے ہو، دماغ خراب ہوا، ہلما الینا، آؤ ہماری طرف، یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور نہیں حاضر ہوتے محاذ پر، جنگ پر، مگر کبھی کبھی نام لکھوانے کو، جو میں بھی آیا تھا کبھی تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے دی، صرف الزام اتارنے کو، ورنہ یہ کہ وہ اس محاذ کے اوپر حاضر نہیں ہوتے تھے، کسی بہانے سے عذر سے وہاں سے گھروں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اشیحتن علیکم، یہ بہت ہی بخیل ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں، یعنی تمہارے بارے میں کوئی خیر انہیں پسند نہیں ہے۔ فَإِذَا جَعَلَ خَوْفُ، اور ان کا حال یہ ہے بزدلی کا، کہ جب کبھی ان کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جان کو خطرہ لگنے لگتا ہے، ینظرون الیک، تو اے نبی یہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں ایسی وہ جو ہے پھرتی ہیں، دیلوں کے اندر دیلے اس طریقے سے گھومتے ہیں، کالذی یخشی علیہ من الموت، جیسے کہ اس کے ڈیلے گھوم جاتے ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، جیسے کہ انسان پر موت آئے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ان کی وہ فوکس نہیں رہتا ہے کسی جگہ پر، یہی موت کی علامت ہے، موت کی غشی۔ تو اس طرح سے خوف اتنا ہے انہیں، موت کا ڈر ان منافقوں کو، کہ جب کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جان کے لالے پڑ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا حال وہی ہو جاتا ہے جو کسی عالم نزا میں کسی انسان کی آنکھیں پتھراتی ہیں۔ فائزہ ذہب الخوف، جب وہ خوف کی صورت ختم ہو گئی، خطرہ ٹل گیا، سلقوکم بالسنۃ حداد، تو اب یہ چڑھائی کرتے ہیں تم پر اپنے لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی اب زبانیں ان کی ایسی چلتی ہیں جیسے ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، اس وقت حال یہ ہو گیا تھا جب ذرا کچھ اندیشہ یا خطرے کی بات تھی کہ جیسے موت کا عالم نزا تاری ہے، اب جب وہ ٹل گیا خطرہ تو اب یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا وقت ہے، تو آگے سے آگے بڑھ کر اور اپنا حق جتا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو ہے ان کی زبانیں قینچی کی طرح چل رہی ہیں، اشیحت علی الخیر، اور جو بھی مال ہے اس کے نہایت ہی بخیل اور حریص واقع۔ اولئک لم یؤمنوا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں کا صرف یہ قول تھا، حقیقی ایمان نہیں تھا۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اب جب کہ ان کی حقیقت بالکل علم نشرہ ہو گئی، مبرہن ہو گئی، واضح ہو گیا، تو ان کے سارے اعمال اللہ نے حبط کر دیے، یعنی ایمان تو لائے تھے نا، آخر یہ اوس و خزرج کے دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے، تو کہنے کو تو یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن آج 5 برس بعد جب آزمائش ہم نے کی ہے اور ان کا یہ حال ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان 5 سالوں کے دوران جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، سب ختم، ان کی ساری نیکیاں حبت ہو گئی ہیں جو اس دوران میں انہوں نے کمائی ہیں، اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ وہ اصل ایمان ان کے دلوں میں موجود نہیں تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور سن لو کہ لوگوں کے اعمال اس طریقے سے اکارت کرنے کا فیصلہ کرنا اللہ پر آسان ہے، اللہ کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہیں، یہ بھی دیکھ نفسیات کے طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی. ابھی ان کے آساب پر جبکہ وہ لشکر چلے گئے, وہ سمجھتے پتہ نہیں گئے کہ نہیں گئے, شاید ابھی پھر کہیں لوٹ کر واپس آ جائیں, تو ان کے خوف کا ان کے بزدلی کا عالم یہ ہے. یا سبون الحضاب لم یذبو, ابھی تک یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں. وہیں یات الحضاب, اور اگر کہیں واقعتاً دوبارہ وہ لشکر آ جائے حملہ آور ہو کر, یبدو لو انہم بادون فی الاعراب, تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم اس وقت مدینے میں نہ ہوتے, ہم اعراب میں کہیں بادیا نشینوں کے ساتھ اس وقت گئے ہوئے ہوتے, تاکہ اس وقت جو جان پر بنی ہے اس سے ہم بچ جاتے. وہیں یات الحضاب و یبدو لو انہم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم, وہاں سے پوچھتے کہ بھائی کیا بنا, کروٹ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھا, کس کو فتح ہوئی. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر وہ تمہارے مابین رہتے بھی تو جنگ میں حصہ نہ دیتے مگر صرف نام کو, صرف دکھاوے کے لیے. اب یہ ہے کنٹراسٹ جو آگے آ رہا ہے. یہ تو رویہ تھا منافقین کا, کس طریقے سے اس کی پوری وضاحت جو ہے تصویر لفظی الفاظ میں پوری تصویر کھینچ دی ہے ان کے احساسات, ان کے طرز عمل, ان کی باطنی قلبی کیفیات کی. اب اس کے برعکس کیا ہے معاملہ, اس کے برعکس رویہ ہے اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی اہل ایمان جو مومنین صادقین ہیں, ان کا رویہ کیا ظاہر ہوا, ان کا ایمان کیسے اور نکھرا اس آزمائش سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, یقیناً تمہارے لیے ایک مثال ہے, نمونہ ہے, اسوہ ہے, آئیڈیل ہے, ماڈل ہے, بہت ہی اچھا آئیڈیل, بہت اچھا ماڈل اللہ کے رسول کی شخصیت میں, ان کے طرز عمل میں, ان کے رویے میں, ان کے کردار میں, ان کے اخلاق میں. لیکن یہ اسوہ کس کے حق میں مفید ہے؟ ماڈل تو ہے, فائدہ کون اٹھائے گا؟ قرآن میں ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, فائدہ کون اٹھائیں گے؟ صرف متقی. یہ ہدل للناس ہے لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے ہدل للمتقین. اسی طرح حضور آئیڈیل ہے, ماڈل ہے بہترین, لیکن یہ ماڈل کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تین شرطیں جن پوری کریں گے, اللہ کے امیدوار ہو, قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہو اور اللہ کو یاد کرتے ہو کثرت کے ساتھ, وہ ہے کہ جو اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں گے, اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ورنہ روشنی کتنی رہی مکے میں, ابو جہل فائدہ نہیں اٹھا سکا, روشنی کتنی رہی, ابو لہب فائدہ نہیں اٹھا سکا, عتبہ ابن ربیعہ محروم چلا گیا. لیکن یہ کہ روشنی اپنی جگہ ہو, اپنی بصیرت بھی تو چاہیے, کتنی ہی بڑی شے ہے, غذا بہت اچھی ہے, آپ کے اپنے اندر بھی تو استعداد ہونی چاہیے ہضم کی. اگر آپ کی قوت ہاضمہ معروف ہے غذا آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طرز عمل پہلے اختیار کرنا ہوگا. اور یہ نوٹ کیجئے, یہ آیت ہمارے ہاں واعظین کی تقریروں کا عنوان بنتی ہے بہت, لیکن قرآن میں جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے اس وقت کس اعتبار سے, یہ جنگ کے وقت اللہ کے دین کے لیے قربانی, پامردی, استقامت, جان اور مال کے لیے ہر چیز کی بازی کھیل جانے کے لیے آمادگی, یہ ہے اصل شے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پیروی کر کے اور اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا, حقیقت میں اسوہ یہ ہے. میرا جو تسلسل کے ساتھ درس قرآن جاری رہا لاہور میں, اس میں جب میں یہاں پہنچا تھا تو میں نے پوری تقریر کی تھی اسوہ رسول پر, اور وہ شیخ جمیل الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ساتھی ہیں, انہوں نے اس کو ٹیپ سے اتار کر شائع کیا. اسوہ رسول کے نام سے وہ کتاب علیحدہ موجود. اسوہ رسول سے مراد کیا؟ بہرحال یہاں اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے, زیادہ وقت نہیں ہے. اے مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں, جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں, جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کثرت. ولما راى المؤمنون الاحزاب, اور جب دیکھا اہل ایمان نے ان لشکروں کو, قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما وعد الله ورسوله الا غرورا, نہیں ہم سے وعدے کیے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کے, فریب کے وعدے کیے. اہل ایمان نے کیا کہا؟ هذا ما وعد الله ورسوله, یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے, ہم سے تو بات آ چکی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ان کے سامنے وہ چیزیں تھیں. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, اور نہیں اضافہ کیا ان کے لیے مگر ایمان اور تسلیم. اس سارے امتحان سے وہی شعر پھر سنا رہا ہوں کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں. یا اس سے بھی زیادہ عام فہم شعر ہے کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے. تو یہ مخالفانہ کیفیات، یہ امتحانات، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ سختیاں، یہ مراحل جو ہے، یہ تو اہل ایمان کے ایمان کو اور نکھارنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کے یقین میں اور گہرائی اور گرائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، تھوڑا سا اور نہیں اضافہ کیا ان کے لیے مگر ایمان اور تسلیم یعنی اطاعت. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، ایمان میں ایسے جوان مرد ہیں، باہمت لوگ ہیں، جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے پروردگار سے کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق دے، کم سے کم یہ آرزو دل میں پیدا ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہے. یہ آرزو جو ہے یہ بھی بڑی کمیاب ہے. علامہ اقبال کا شعر بڑا پیارا ہے، مجھے بہت پسند ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ کون سی آرزو ہے؟ دولت کی آرزو تو کبھی کم ہوتی نہیں، نہ مرتی ہے نہ خام رہتی ہے، پروان چڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی دولت بڑھتی ہے دولت کی آرزو اور بڑھتی جاتی ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن حق کے لیے جان دینے کی آرزو، یہ ہے در حقیقت، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے. وہ بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے جب دل میں یہ آرزو پیدا ہو جائے، یہ عزم اور امنگ کہ اللہ ہمت دے دے کہ ہم اپنا سب کچھ تیرے لیے لگا دیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ عزم جب بھی پیدا ہو جائے. تو میں نے اس وقت عرض کیا ہے کہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ یہ آرزو ہی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. وہ جوان مرد، جوان ہمت لوگ، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جنہوں نے پورا کر دیا، سچ کر دکھایا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، نظر پوری کر چکے، جانے دے چکے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے، حمزہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے، اسعد بن عمیر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے، اور بھی کتنے صحابہ اپنی نظر پیش کر چکے. ومنہم من ینتظر، اور باقی جو ہے انتظار کر رہے کب وقت آئے اور اللہ کی راہ میں یہ گردن کٹے اور ہم سبکدوش ہو جائیں. دیکھیے یہ بوجھ ہے، یہ سر جو ہے یہ در حقیقت کندھوں کا بوجھ ہے. وبال جان ہے سر جس نے ناتماں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے، یہ تو ہمارے لیے بوجھ ہے، منتظر ہے کہ کب تیرا خنجر جو ہے وہ اس پر چلے. تو یہ بوجھ جو ہے سبکدوش ہو جائیں ہم، اپنا بوجھ اتار کر اللہ کی راہ. منہم من ینتظر، الفاظ پر غور کیجیے، جو اپنی نظر گزار چکے، پیش کر چکے، وہ تو ہو گئے، وہ تو مرحلہ گزار کر جنتوں میں پہنچ چکے، اور باقی جو ہے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے اس عہد میں قول و قرار میں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ ہے وہ لام عاقبت، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جزا دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء، اور عذاب دے منافقین کو اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا ان پر ابھی عنایت فرمائے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے. یہ چونکہ سن 5 ہجری ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ، وہ سن 9 ہجری کی ہے، اس میں وہ توبہ کا دروازہ منافقین کے لیے بند کیا گیا. وہ آیت اس میں نازل ہوئی ہے سن 9 میں، کہ نبی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے. اور اب نہ آپ ان کا صدقہ قبول کیجئے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیے، نہ ان کی قبر پر کبھی کھڑے. یہ معاملہ ہوا ہے سن 9 میں، یہ ہے سن 5، ابھی 4 سال پہلے. ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی اپنے نفاق کا جو مرض ہے اس کا علاج کر لو، اب بھی سچے دل سے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. تو اگر چاہے تو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، یہ گویا کہ اس قدمہ عذاب کا جو حاصل تھا، لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ. وہ غیظ و غضب جو لے کر آئے تھے ساتھ ہی واپس لے کر چلے گئے. لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہیں ہوا، کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، کوئی کامیابی حاصل ہوئی. 12,000 کا لشکر جمع کرنے کے لیے کتنے پاپڑ ویلے ہوں گے، کتنی اسکیم بنی ہوگی، کتنی خط و کتابت ہوئی ہوگی، پیغام رسانیاں ہوئی ہوگی، ادھر سے تم آ جاؤ ادھر سے ہم آئیں گے فلاں وقت، یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اور سارا کا سارا جو ہے ان کا جو ہے وہ پوری اسکیم ختم ہو گئی. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اپنا غصہ اپنی جو آگ تھی وہ لیے ہوئے واپس چلے گئے. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ خود کافی ہو گیا مومن کی طرف سے قتال کے لیے. مومنوں کو تو اس نے زحمت ہی نہیں دی، جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، معمولی سے کچھ مقابلے ہوئے ہیں، کوئی ان کے سوار آتے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی سے اور خندق پار کر کے آ جاتے تھے کہ اور مطالبہ کرتے تھے، مبارزت جسے کہتے ہیں، آؤ کوئی مقابلے میں. جیسے عبد ود آیا تھا، ایک بہت ان کا بڑا پہلوان عبد ود، اور وہ تھا کم بہت 90 برس کا، لیکن اتنا بڑا شہ سوار اور اتنا قوی تھا وہ کہ اس سے پورے عرب کے اندر اس کی دھاک تھی، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا. اس نے جب آ کر جو ہے وہ گھوڑا اپنے ایڑ لگا کر اور خندق کو پار کیا اور آیا ہے اور مبارزت مانگی ہے، تو پھر حضرت علی نکلے ہیں مقابلے. تو اگر کوئی آرزو ہے تو تم بیان کر لو اس سے پہلے کہ میں تمہیں ختم کروں. حضرت علی نے فرمایا میری آرزو ہے تم ایمان لیا. ہنسا، نہیں یہ نہیں، کوئی اور چیز پوچھو. یہ نہیں تو پھر جنگ چھوڑ کے چلے جاؤ. نہیں، یہ بھی ممکن نہیں، کوئی اور چیز مانگو. تو پھر حضرت علی نے فرمایا چاہو پھر مجھ سے مقابلہ کرو. تو وہ ہنسا کہ کوئی اس آسمان کے نیچے ایسا بھی شخص جو مجھ سے مقابلے کی ہمت کرتا. مقابلہ ہوا، حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا. عبد ود بہت بڑا پہلوان، لیکن یہ بس اس طرح کچھ ہوئے ہیں مقابلے، کھلی جنگ جو ہے اس کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ وہ اس خندق کو کراس نہیں کر سکے. اور ابھی وہ منتظر ہی تھے کوئی اسکیمیں بنانے میں کہ ادھر سے بنو قریظہ جو ہے پہلے غداری کریں، وہ پیچھے سے حملہ آور ہو جائیں، پھر ہم خندق کے اندر سے ہو کر عبور کریں. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ چکا دیا، وہ آندھی آئی اور سارا معاملہ ختم ہو. وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ خود کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے. وکان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ تو ہے ہی قوی اور عزیز، زبردست اور طاقت والا. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اب یہ بنو قریظہ کا معاملہ ہوا ہے، غزوہ بنی قریظہ تتمہ ہے غزوہ احزاب کا. چونکہ ثابت ہو گیا تھا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے، لہذا اب ان پر ان کی گوش مالی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے حکم دیا. حضور اپنے ہتھیار اتار چکے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ابھی ہتھیار لگائے ہوئے تھے کہ آپ نے حضور ہتھیار کھول دی، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کو ان کی اس غداری کی سزا دینی. پھر اعلان عام کیا حضور نے، پھر یہ کہ بنو قریظہ کا جو ان کا بڑا ان کی گڑھی تھی، قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کیا گیا. کچھ دن وہ محاصرہ جاری رہا، پھر ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ اتر آئے اپنے قلعوں سے، انہوں نے حوالے کر دیا اپنا معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اوس کے جو سردار تھے، رئیس اوس، چونکہ بنو قریظہ کے حلیف تھے اوس، انہوں کا یہ ہمارے ساتھی ہیں سعد بن معاذ، جو یہ فیصلہ کر دیں. حضرت معاذ نے وہ فیصلہ کیا جو تورات میں تھا ان کی شریعت کے مطابق، کہ جو بھی بدعہدی کریں اور غداری کریں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے جو بھی جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جائے، ان کا پورا سامان مسلمانوں کے مال غنیمت. تو سخت ترین سزا جو ملی ہے ان تینوں قبیلوں میں سے وہ بنو قریظہ کو ملی ہے. بنو قینقاع بنو نذیر صرف ضلع وطن کیے گئے، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے بھی بدعہدیاں کی. آخری جو تھی بدعہدی انہوں نے کی اور سخت ترین سزا انہیں دی گئی ہے، اور وہ بھی انہوں نے خود حضرت سعد ابن معاذ کو حکم بنایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا فیصلہ جو تھا اس کی تنفیذ کی گئی. بہرحال یہاں چند آیتوں میں اس غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ ان کا ساتھ دیا تھا، گٹھ جوڑ کیا تھا اہل کتاب میں سے ان مشرکین کے ساتھ، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، انہوں نے کافی اسلحہ جمع کیا ہوا تھا، ان کی فصیلیں تھیں بڑی، لیکن جس شے کا نام ہے جرت اور ہمت وہ نہ ہو تو اسلحہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہمت جواب دے دے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے کچھ لوگوں کو اے مسلمانوں تم قتل کرتے ہو، تم نے قتل کر دیا ہے، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے، غلام بنا لیا ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی، ان کے گھروں کا بھی. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا بھی. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور زمینیں بھی اللہ تمہیں دے چکا ہے جن پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، یعنی خیبر کی فتح بھی ہوگی، پھر یہ کہ مکہ بھی فتح ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ روم اور شام بھی فتح کرائے گا، اور ایران بھی فتح کرائے گا، سب ہوگا. یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، اس غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضور نے فرما دیا تھا، مسلمانوں یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، ولکنکم تغزونہم، اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا. چنانچہ اگلے سال ہی پھر آپ عمرے کی نیت سے گئے ہیں، صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے دو سال کے بعد اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، سن سات میں خیبر فتح کرا دیا. گویا کہ غزوہ احزاب جو ہے یہ اہل ایمان کے امتحان کا وہ کلائمکس تھا کہ اس میں جب اہل ایمان کی اکثریت تو کامیاب ہوئی ہے، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے صورتحال بھی کچھ تبدیل ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح پر فتح ملتی چلی گئی. سب سے بڑی فتح تو اللہ نے صلح حدیبیہ کو قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، کہ قریش نے آپ کو ریکگنائز کر لیا، آپ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. معاہدے کے معنی کیا ہے؟ کہ انہیں یہ ماننا پڑا کہ محمد از ناؤ اے پاور ٹو ریکن وتھ. اب ہمیں تسلیم سے یہ بات بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ صلح کرتے ہیں کسی سے اس کے معنی ہے کہ آپ نے اس کی حیثیت تسلیم کی. تو قریش نے تسلیم کر لیا مسلمانوں کو، یہی فتح تھی جو حدیبیہ میں ہوئی ہے، اور اسی کے پھر مظاہر ہیں جو بعد میں ہیں. اصل فتح آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید میں فتح مکہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، اور پوری سورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ پر، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اصل میں ایک ہوتی ظاہری چیزیں اور ایک ہوتی اصل باطنی حقیقت. باطنی اعتبار سے اصل فتح صلح حدیبیہ تھی، اگر کہ ظاہری اعتبار سے اس فتح کا جو ظہور ہوا ہے وہ یوم فتح مکہ کو ہوا. تو فرمایا کہ ہم نے اور بھی بہت سی زمینیں تمہیں عطا کر دی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام ہر چیز پر قادر. اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے اس مضمون کی طرف کے جو پہلے رکوع میں آیا تھا. یہ گھریلو جو احکام ہیں، ہم آج ایسا کریں گے کہ یہ پوری سورت پڑھ کر، اور پھر ارادہ تو تھا اس سے آگے اگلی سورت جو ہے سورہ سبا بھی پڑھنے کا، وہ ممکن نہیں ہے، تاخیر ہو گئی ہے. آج یہی سورت پڑھیں گے اور پھر ہم مسلسل وقفہ جو چائے کا ہے اس کے بعد کر لیں گے، اور پھر سولہ رکعتوں میں بس یہ سورت پڑھ کر آج کا نصاب یہی رکھیں گے. لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ میری آواز بھی متاثر ہے لیکن معلوم ہوا کہ بہت سی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اس کا یہ حصہ جو اب شروع ہو رہا ہے بہت اہم ہے. اسلام کا یہ صحیح علم جو ہے حاصل ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گی، اس لیے کہ بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ناواقفیت جو ہے اور کم علمی جو ہے وہ خود بہت بڑا سبب ہے. نبی و اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ازواج کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ لوگ طالب ہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش اور آرائش کی، فتعالینا، تو آئیے، امتعکن، میں تمہیں دنیا دے دلا کر، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر اپنے گھر سے خوبصورتی سے آپ کو رخصت کر. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، والدار الآخرہ کا اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو بھی آپ میں سے اس معیار پر پورا اتریں گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم تیار کر چکا ہے. اس کو کہتے ہیں آیت تخیر. اصل میں اس غزوہ احزاب کے بعد جو حالات ہوئے تو عام طور پر بھی مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی، خاص طور پر بنو قریظہ کا تو جو مال غنیمت ہے اس کثرت کے ساتھ ملا، وہ تقسیم ہوا سب مدینے کے مسلمانوں میں، تو خوشحالی کی عام فضا پیدا ہو گئی. تو ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا کہ کچھ ہمارا بھی نان نفقہ بڑھا دیجیے، ہمیں بھی کچھ سہولت حاصل ہوگا. جیسے بعد میں ایک موقع پر حضرت فاطمہ بھی تو حاضر ہوئی تھی نا حضور کی خدمت میں، ابا جان دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، میرے یہ کاندھے کے اوپر نشان ہے، مشکیزے میں پانی خود لے کر آتی ہوں کنویں سے، تو کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی عطا ہوتا. حضور نے کیا جواب دیا؟ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، تمہارے لیے میرے پاس اس سے کہیں بہتر چیز ہے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ ہے ہماری دولت. بالکل یہی معاملہ ہے. یوں سمجھیے کہ اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، ازواج مطہرات جو اصل اہل بیت ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ یہ ہے. انہوں نے بھی اگر کسی وقت یہ مطالبہ کر لیا تو کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں تھی، کہ جب سب مسلمانوں کے گھروں میں اب سہولت ہو گئی ہے تو کچھ ہمارے لیے بھی جو ہے نفقہ ہمارا بڑھا دیا جائے. لیکن یہ رسول کا معاملہ ہے، نبی کا معاملہ ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، یہ آیت تخیر ہے. حضور نے پھر ایلا فرما لیا تھا، ایک مہینے تک لا تعلق اختیار فرمائی ازواج مطہرات سے، ان کے اس مطالبے کے سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر. مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا بالا خانہ تھا، اسی میں آپ مقیم رہے، کسی زوجہ محترمہ سے ایک مہینے تک ملاقات نہیں. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، پھر یہ آیات لے کر آپ گئے ہیں ایک ایک کے پاس، لو بھائی یہ تمہارے لیے آپشن آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں دوں گا، مال میں دوں گا، لیکن پھر میرے گھر میں نہیں رہو گی، میں یہاں سے رخصت کر دوں، اور تم فیصلہ کرو اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول درکار ہیں، مطلوب ہیں، اور آخرت مطلوب ہے، تو یہ کہ تمہارے درجات بہت بلند ہیں اللہ کے ہاں، اگر تم اس دنیا میں صبر اور قناعت کی زندگی گزار سکو. اور یہ آپ کے لیے بہرحال سب کے علم میں ہے، تمام ازواج مطہرات میں یہی آپشن، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. اس طریقے سے یہ واقعہ ایلا جو ہے اختتام پذیر ہوا. یا نساء نبی یہ من یات من کن بفاحشت مبینت، اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی بھی کسی بے حیائی کی مرتکب ہوگی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، اس کو عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالی پر بہت آسان ہے. ومن یقنت من کن للہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی روش اختیار کرے گی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نوتہا اجرہا مرتین، ہم اس کو اجر بھی دیں گے دگنا دو بار، وعدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے ہم رزق کریم، بڑی باعزت روزی جو ہے وہ ہم نے جنت میں تیار کی ہوئی. اس کا سبب کیا ہے؟ نبی کی بیویوں کے لیے اجر بھی ہے نیکی پر تو دگنا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط حرکت کا ارتکاب ہو جائے تو سزا بھی دگنی. کیوں؟ ایک ایک پوائنٹ کو سمجھتے جائیے. اس لیے کہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ ہے نبی کی ازواج. ایک عجیب نقطہ ہے، اگر کبھی پہلے غور نہ کیا ہو، ویسے میں تو چونکہ اس کو بیان کر چکا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہے، حضور کی زندگی کامل اسوہ ہے، لیکن ایک خلا ہے اسوہ. حضور کی زندگی میں سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ سپہ سالار بھی تھے، قاضی القضاۃ کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ نے فیصلے بھی کیے، صدر مملکت کے لیے بھی اسوہ ہے، آپ مدینے کی ریاست کے صدر تھے، سربراہ تھے، حاکم تھے، شوہر کے لیے بھی اسوہ ہے کہ آپ شوہر تھے، آپ دامادوں کے لیے بھی اسوہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کے داماد تھے، خسر کے لیے بھی اسوہ ہے کہ حضرت علی کے خسر ہیں، حضرت عثمان کے خسر ہیں، اچھا امامت وہ بھی آپ نے فرمائی، ائمہ کے لیے بھی اسوہ ہے، جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں، مرشدین ہیں، ان کے لیے بھی اسوہ ہے، حضور سے بڑھ کر کون مرشد ہوگا اور کون بڑا مزکی ہوگا، ہر شعبہ زندگی سے متعلق اسوہ موجود ہے حضور کی زندگی میں. نہیں ہے تو ایک چیز، وہ یہ کہ خواتین کے لیے تو اسوہ نہیں ہے حضور، خواتین کا جو اپنا نسوانی جو زندگی کا پہلو ہے، بیویوں کے لیے اسوہ کون بنے گا، بیٹیوں کے لیے اسوہ کون بنے گا، خواتین کی جو زندگی ہے اپنی نسوانی زندگی، اس میں آئیڈیل کون ہوگا، نمونہ کون ہوگا؟ یہ خلا ہے جو پر کرنا ہے ازواج مطہرات کو، لہذا انہیں بنانا ہے. آ جائے گی آگے آیت، اے نبی کے گھر والوں، تمہیں تو اللہ چاہتا ہے انتہائی پاک کر دے، یطہرکم تطہیرا، کیوں؟ تم آئیڈیل بنو گی اس امت کی خواتین کے لیے تا قیام قیامت، لہذا اگر تم ذرا سا بال برابر بھی تمہارے اندر کوئی کسر رہ جائے تو تمہارے ہاں وہ بال برابر ہوگا اور امت کی خواتین کے لیے وہ شفیع بن جائیں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ، ایسے ہی مسلمان خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے ازواج مطہرات. اور یہی حکمت ہے حضور کے تعدد ازدواج کی، اتنی شادیاں آپ نے کیوں کی؟ حضرت عائشہ سے اتنی نو عمری کے اندر شادی کیوں کی؟ طویل عرصہ ملا ہے حضرت عائشہ کو، پھر حضور کے بعد امت کی معلمہ بن گئی، امت کو سب سکھایا ہے انہوں نے. ظاہر بات ہے کہ زندگی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں صرف عورتیں ہی عورتوں کو سکھا سکتی ہیں، مرد تو نہیں سکھا سکتے. حضور کی زندگی وہ کا جو حصہ ہے وہ تو حضرت عائشہ نے بتائی ساری چیزیں خواتین کے لیے، وہی آج ہمارے لیے یوں سمجھ لیجئے فقہائے صحابہ جو ہے، جو مقام حضرت علی اور حضرت عمر کا ہے فقہائے صحابہ ہونے کے اعتبار سے، وہی مقام حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ اس عمر میں آپ کے عقل میں آئی ہیں، جبکہ ابھی ذہن تازہ ہوتا ہے، سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، ہر چیز سیکھی ہے، بڑھاپے میں جو خواتین حضور کے ساتھ آئیں نکاح بے ظاہر باتیں عمر سیکھنے کی نہیں ہوتی. اور پھر حضرت عائشہ کو اتنی طویل جو ہے زندگی بعد میں ملی ہے, بیوگی کی زندگی, آپ پوری امت کے لیے ماں تھی اور انہوں نے تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ کی. تعلیم کا وہ حصہ جو خواتین کے لیے مخصوص ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے پہنچا. تو یہ دوسرا نقطہ جو ہے اس آیت کا بہت اہم ہے. میں یہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت سے اس کا بڑا تعلق ہے. اگلی آیت میں کہا گیا ہے نبی کی بیوی اپنے گھروں میں قرار پکڑو, اور اگر تم سے کوئی شے کوئی مانگے تو پھر یہ کہ اس طرح گفتگو کرو وغیرہ وغیرہ. اس کو آج کی بیگمات کہتی ہے کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا, اس سے بڑی حماقت اور جہالت کوئی نہیں. اصل میں ازواج مطہرات کے ساتھ یہ کام شروع اس لیے کیا گیا, اصلاحی عمل جو اسلام کرنا چاہتا تھا خواتین کے لیے, ایک تو اصولاً بھی سب سے پہلے ازواج مطہرات کو کرنا چاہیے تھا. جو بھی کچھ حضور نے کیا ہے پہلے خود کیا, انا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں تاکہ میں تمہارے لیے اسوہ بن جاؤں. اسی لیے اس پوری ریفرمیشن یا اصلاحی عمل کا جو آغاز ہے وہ کرنا بھی چاہیے تھا گھر سے, گھر سے شروع ہونی چاہیے نیکی, نہ یہ کہ دوسروں کو جا کر تعلیم دیتے پھر اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ کبھی جھانکو بھی نہ کہ وہاں کیا ہو رہا. دوسرے یہ کہ ان ازواج کو اسوہ بنانا مقصود ہے, اس لیے شروع میں خطاب ان سے کیا. آگے چل کر اسی صورت مبارکہ میں خطاب کا صیغہ جمع کا ہو گیا, پوری مسلمانوں کے لیے ہو گیا. تو در حقیقت یہیں سے جو بات شروع ہو رہی ہے, خطاب اگرچہ حضور کی ازواج سے ہے آگے جو آیت ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے خواتین کو. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو, کوئی اور عورت جو عورتوں میں سے ہو اس کی مانند نہیں ہو. ان تقیتن, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اب کیا کرنا ہے تمہیں, فلا تخضعن بالقول, تو دیکھو اگر کسی مرد سے گفتگو کی ضرورت ہی پیش آ جائے تو اپنے لہجے میں لوچ پیدا نہ کرو. دیکھیے عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو اس کی بنائی ہے, مرد کے لیے اس میں کشش ہے. عورت کی آواز میں بھی ایک حسن ہے, مرد کی آواز اور ہے عورت کی آواز اور ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خباست ہوتی ہے, وہ عورتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں, ان کی آوازیں جو ہیں اس سے بھی ان کے کان لذت لیتے ہیں. نامحرم کی آواز سے لذت لینا بھی زنا ہے, یہ کانوں کا زنا ہے. حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا بھی ہے کانوں کا زنا بھی ہے, یہ زنا ہے برحق. وہ زنا جو جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں وہ تو آخری فعل ہے, باقی حدیث میں آیا آنکھ کا بھی زنا ہے, کان کا بھی زنا ہے, زبان کا بھی زنا ہے. تو پہلی ہدایت یہ تھی کہ اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنے لہجے میں لوٹ پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ خامخواہ کوئی آرزو پیدا ہو جائے, خواہش پیدا ہو جائے کسی شخص کے دل میں جس کے دل میں روگ ہے. آخر ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے, وہاں منافقین بھی تھے مدینے میں, ان کے دلوں میں تو روگ تھا ہی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ تو اپنی مروت کے اندر بڑے اچھے انداز میں گفتگو کریں اور کوئی خبیث باطن کا شخص جو ہے وہ اسے کسی اور ایمانی کے اندر لے لے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات بھی کیجئے بالکل صحیح صحیح سیدھی سیدھی. اب آ رہی ہے وہ بات جو بہت سی بیگمات کو بڑی ناگوار ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, دیکھو گھروں میں قرار پکڑو, تمہاری جگہ گھر ہے تمہاری, یہ تمہاری پلیس آف ڈیوٹی ہے, تمہیں یہاں رہنا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اس طرح بند سمر کر نہ نکلو لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے جیسے کہ تم جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے عورت کے اندر ایک طبعی خواہش ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے دیا کیا ہے, جسمانی طاقت تو مرد سے زیادہ نہیں دی, مرد کے مقابلے میں کم ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک کشش رکھی ہے مرد کے لیے, یہی گویا کہ اس کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا اور ظاہر کرنے کا یہی ایک اس کے پاس ایک ہیلا اور ذریعہ یہی. لہذا عورت اگر اللہ کا تقوی اور آخرت کا خوف اس میں نہیں ہے تو اس میں یہ خواہش ہوگی کہ نکلے ذرا لوگ دیکھیں, نگاہیں اٹھیں. تبرج کے معنی یہی ہے, نمایاں ہونا تاکہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے. بروج کہتے تھے فصیلوں کے اوپر جو برجیاں بنی ہوتی تھیں اونچی اونچی, تو جب دور سے آتے تھے قافلے تو شہر کی فصیل کی برجیاں پہلے نظر آتی تھی, نظر آنے والی شے, یہ ہے تبرج, لوگوں کی نگاہوں میں آنا کھبنا. اب اس کے جو طریقے اختیار ہو رہے ہیں, شوق لباس ہے, بھڑکیلا لباس ہے, خوشبوئیں ہیں کہ جدھر سے گزرے ہیں سب جو ہے متوجہ ہو جائے کہ کون یہاں سے گزرا ہے, یہ ساری چیزیں تبرج میں آتی ہیں. فیشن, اپنے نسوانی حسن کو ظاہر کرنا, لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کی خواہش. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت پچھلی جاہلیت کے سے انداز میں آپ نگاہوں میں آنے کی کوشش نہ کرو. واقمنا الصلاۃ واتینا الزکات، اور نماز قائم رکھو زکات ادا کرو. واطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو برائی کو بالکل دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں تو پاک کر دے انتہائی حد تک. یہ آیت ہے جس کا ایک تو ہمارے ہاں غلط مفہوم یہ ہو گیا کہ اہل بیت سے مراد ہو گئے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. یہ میں بیان کر چکا ہوں، پہلے آ چکا ہے کہ اہل البیت کون ہے؟ گھر والے. حضرت سارا سے خطاب کیا تھا فرشتوں نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں. تو اصل میں اہل بیت ہیں ازواج مطہرات. البتہ حضور نے فرمایا، اور آپ کا فرمانا سر آنکھوں پر، کہ اپنے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کے بارے میں بھی فرمایا، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت. یہ بھی کو ہی بنا دیا، بے اڑا دی، اس سے سارا فتور اور فساد پیدا ہو گیا. یہ بھی اہل بیت ہے، کوئی شک نہیں، ہم مانتے ہیں جب حضور نے فرمایا ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن یہ ہی اہل بیت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بہت بڑی ضلالت ہے. اصل اہل بیت وہ ہے ازواج مطہرات نبی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اب فرمایا کہ تم سے تو ہر بدی کو اللہ چاہتا ہے، ہر برائی کو، ہر نجاست سے تمہیں بالکل پاک کر دے، اور اس کی حکمت میں بیان کر چکا ہوں. کیوں کر دے؟ تاکہ تمہیں آئیڈیل بننا ہے، اسوہ بننا ہے. کسی اور مسلمان میں کوئی خامی ہو ہوا کرے، وہ کوئی دلیل تو نہیں بنے گی، حجت تو نہیں بنے گی کسی کے لیے. تم سے اگر کہیں بھی کسی غلط چیز کا ارتکاب ہو گیا تو وہ تو لاکھوں اور کروڑوں جو ہے امت کی خواتین، ان کے لیے دلیل بن جائے گی. آج ہم نے یہ کیا تو کیا ہوا، فلانے بھی تو یہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے تو ان کے حوصلے کھل جائیں گے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں تو پاک کر دے ایسے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، اور یاد کیا کرو، پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، جو کچھ کہ تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے. من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے. یعنی تم اپنے نصیب پر فخر کرو، تمہارے گھر میں نبی استراحت کرتے ہیں، یہاں فروکش ہوتے ہیں، یہاں سوتے ہیں، یہاں رات کو تہجد پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے باریاں مقرر تھیں، آج اس وجہ محترمہ کے ہاں ہے، کل ان کے ہاں ہے، کل فلاں ام المومنین کے ہاں ہے. تو تم اپنے نصیب پر فخر کرو، تمہارے ان حجروں کے اندر اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں. اور حضرت عائشہ کے بارے میں تو فرمایا حضور نے کہ کسی اور بیوی کے لحاظ میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے. یعنی یہ کہ جب بالکل ایک قرب ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، ایک لحاظ کے اندر ہونا، اس وقت بھی حضور پر وہی نازل ہوئی ہے. تو ذرا اندازہ کیجئے ازواج مطہرات کی شان. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم اصل میں ہیرے موتی تمہارے لیے، یہ ہار سنگھار نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے ہیرے موتی ہیں اللہ کی یہ آیات جو تمہارے گھروں میں نازل ہو رہی ہیں. اور حضور کے وہ فرامین جن کو پھر محدثین جمع کریں گے کتنی کتنی زندگیاں کھپا کر، وہ حضور کے پھول جو جھڑ رہے ہیں آپ کے دہنے مبارک سے، آپ کے فرامین، وہ تمہارے گھروں کے اندر ہو رہا. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقینا اللہ تعالی خبیر اور لطیف ہے، باریک بین ہے اور باخبر. اب وہ آیت آ گئی جو سورہ نور میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی. سورہ نور بھی نو رکوعوں پر مشتمل، سورہ احزاب بھی نو رکوعوں پر مشتمل، اس کی بھی آیت نمبر 35 اہم ترین، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. ایمان کی حقیقت، نور ایمان کی ترکیب، اجزاء ترکیبی بیان ہوئے اس آیت میں. اس نور ایمان کا مظہر جو ہے عمل میں وہ کیا ہے، وہ اس آیت میں آیا. یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ احزاب کی. دونوں آیتیں تو گویا کہ جوڑ دیتی ہیں ان دونوں صورتوں کو، بالکل ایک ہی عدد ہے، آیت نمبر 35، آیت نمبر 35. اور اس آیت پر اس اعتبار سے بھی غور کیجئے، اور میری جو بہنیں یہاں موجود ہیں وہ بھی غور کریں، کہ زن و مرد کے مابین مساوات، اسلام بھی اس کا قائل. انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، یہ بھی انسان وہ بھی انسان، شرف انسانیت دونوں میں برابر. اسی طرح نیکیوں کے کمانے میں دونوں برابر ہیں، کوئی کمی نہیں، اخلاقی اور دینی اعتبار سے کوئی کمی نہیں. عورت بھی نماز پڑھے، صدقہ دے، خرچ کرے، ایثار کرے، اللہ کے لیے راتوں کو کھڑی رہے، اللہ کے لیے صبر کرے، اللہ کے لیے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سارے راستے کھلے ہوئے، مردوں سے آگے نکل جائے۔ ایک شوہر بیوی کے اعتبار سے تو یقیناً شوہر جو ہے گھر کا سربراہ ہے، لیکن باقی اخلاقی اعتبار سے نہ معلوم کتنے شوہر ہوں گے کہ جو رش کریں گے کتنی عورتوں کے نصیب پر۔ حضرت خدیجہ کا جو مقام ہوگا جنت میں، حضرت عائشہ کا جو مقام ہوگا جنت میں، حضرت فاطمہ کا جو مقام ہوگا جنت میں، کتنے ہوں گے؟ کروڑوں ہم جیسے کہ جو رش کریں گے ان کے مقام پر۔ تو نیکی میں دین میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں مساوات ہے، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش، یہ ہے اس آیت کا اصل روح۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو اوصاف محمود ہیں قرآن مجید میں صرف وہ مذکر کے صیغے میں بیان ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تکرار، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور بندگی بجانے والے مرد اور بندگی بجانے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست گو اور راست باز مرد، اور راست گو اور راست باز خواتین، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے ساتھ سے ڈرنے والیاں اور جھکی رہنے والیاں عورتیں اور جھکے رہنے والے مرد، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین للفروض والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں اور عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر۔ اس سورت کے مضمون اور اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے اس آیت پر غور کیجیے، یہ تکرار اتنی کسی اور جگہ قرآن میں موجود ہے۔ عام طور پر یہ اوصاف بیان کر دیے جاتے ہیں مذکر کے سیلے میں، مؤنث خود بخود کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں سبیل تغلیب۔ اگر کوئی ایک مجمع کے اندر بہت سے لوگ ہیں تو جو ان میں سے غالب عنصر ہے اس سے کوئی بات کہہ دی گئی تو گویا سب سے کہہ دی گئی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مردوں ہی کا ذکر عام طور پر ہوتا ہے، لیکن اس جگہ آپ نے دیکھا جو گردان ہوئی ہے ان تمام جو اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ کو پسند ہے اوصاف، مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں برابری کرو، یہاں آؤ، مردوں سے کندھا ملا کر کام کرو، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرو، لیکن یہ کہ جو دائرہ کار ہے گھروں میں کرو، کام کرنا خواتین میں کرو، باہر نکل کر اور اس طریقے سے جو ہے اپنی تہذیبی اقدار کو برباد کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام اسلام کا نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلام کے اپنے حدود اور قیود کو ملحوظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اب یہ معاملہ آ گیا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی کا معاملہ تھا، اصرار کر کے، سواد والا اصرار، پہلے حضرت زید سے شادی کرائی، پھر حضرت زید کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ اب آپ خود نکاح کیجیے۔ نوٹ کر لیجئے ذرا اس کا پس منظر، حضرت زینب ہے کون؟ حضور کی پھوپھی زاد بہن، حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، حضور کی پھوپھی امیمہ، ان کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش، ان کے والد کا نام جحش ہے۔ اچھا، یہ قریش کے اونچے گھرانے کی خاتون ہے۔ حضور نے چونکہ حضرت زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا، پھر جب وہ قانون ختم ہوا وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، ان کو صدمہ پہنچا، ان کی دلجوئی کے لیے حضور نے فرمایا کہ زینب سے شادی ہو جائے تو ذرا اس کی جب تسکین ہو جائے، دلجوئی ہو جائے۔ زینب کے بھائی جو ہے اڑ گئے کہ نہیں، یہ غلام تھا، غلام کو آپ نے آزاد کر دیا، غلام تو پھر بھی غلام ہی رہتا ہے، وہ برابر تو نہیں ہو سکتا ہمارے، یہ عبد المطلب کی نواسی کیسے شادی ہو جائے؟ لیکن پھر یہ کہ بہرحال جب حضور نے اصرار فرمایا، حضور کی پسند تھی، تو پہلی آیت یہی ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی آپشن حاصل ہے۔ تو حضرت زینب بھی راضی نہیں تھی، لیکن حضور کے کہنے سے راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ کہ وہ ان کو خیال رہا حضرت زینب کو کہ میں اونچے گھرانے سے ہوں اور اپنے شوہر کی جو عزت ہونی چاہیے حضرت زید کی جو ہونی چاہیے تھی شوہر کی حیثیت سے وہ مقام انہیں نہیں دے سکے، لہذا موافقت نہیں ہوئی. اب حضرت زید نے اس گھریلو زندگی کے اس کیفیت سے تنگ آ کر حضور سے اجازت چاہی کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اب حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ زینب کو پہلے تو میں نے مجبور کر کے نکاح کیا کروایا، اب اسے اگر بیوگی بھی ہو گئی تو بہت دوہرا سکتا ہوگا، تو حضور روک دے رہے کہ نہیں تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو، زینب کی شادی آپ سے کر دی. یہ وہ چیز ہے جو حضور کے لیے ایک بڑا امتحان بن گئی. تو طوفان اٹھ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ عرب معاشرے میں تو منہ بولا بیٹا بیٹا ہی ہوتا تھا، اپنی بیٹے کی جوڑی کو اپنے گھر میں ڈال دیا. یہ تھی وہ چیز جس میں شروع میں بات کی گئی تھی، اے نبی آپ منافقین کی باتوں کی پر بالکل نہ جائیے، جو حق ہے اس کا حق ہونا واضح ہو جائے، پھر نہ سوچئے کہ کوئی کیا کہے گا. یہ ہے اصل میں پس منظر اس پورے واقعے کا. آپ پڑھیے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی اختیار رہ جائے، کوئی آپشن چوائس. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کریں گے وہ تو پھر بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اس آیت کا پہلا تو حق ادا کیجئے کہ دل سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں اس پر پورا اتارے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے پر پھر ہم کو یہ نہ کہیں کہ ہماری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کا یہ حکم ہے رسول کا میری رائے یہ ہے، یہ ایمان کے منافی ہو جائے گا. اس آیت کا اللہ تعالیٰ جو عکس ہے ہمارے قلب کے اندر ڈال دے. اب اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے کہہ کر اصل میں شادی کرائی، ورنہ حضرت زینب بھی اس کے لیے قلبی طور پر آمادہ نہیں. تو بات مان لی حضور کی، ٹھیک ہے مومن کی شان یہی ہے، مومنہ کی شان یہی ہے. اب یہ ہوا کہ ان کی آپس میں ناچا کی گئی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی یاد کیجئے جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام کیا. اللہ کا انعام یہ ہوا کہ زید کو آپ کے قدموں میں پہنچا دیا، اور آپ نے انعام یہ کیا کہ اسے بیٹا بنا لیا آزاد کر کے. یہ دونوں انعام گنوا دیے اللہ نے. اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، دیکھو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اس سے ہی اس کو طلاق دینے کا نہ سوچو، نباہ کرنے کی کوشش کرو. واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے، اور آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. اب یہ ہے وہ جملہ، جن لوگوں میں خباثت نفس ہے انہوں نے اس جملے کے اوپر پہاڑ تعمیر کر، اور اسی پر ساری وہ روایات ہیں جو ہمارے ہاں بھی بات تفسیری روایات میں آ گئی ہے، اور مستشرقین نے بھی پھر اس کے اوپر جو ہے خوب رنگ لگایا ہے، مرچیں لگائی ہیں. بلکہ اس دور میں جس کتاب پڑھ کے صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مارٹن لنگس کی جو کتاب ہے سیرت النبی کی، محمد نام ہی اس کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پڑھی ہے وہ کتاب ابھی حال ہی میں. کتاب اچھی ہے لیکن بعض چیزیں اس کے اندر بڑی قابل اعتراض ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے. اور انہوں نے بھی وہی سٹوری بیان کی ہے کہ حضور نے کہیں حضرت زینب کو دیکھ لیا تھا، حضور کے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی اور حضور چاہتے تھے کہ ان سے شادی کریں. تو یہ ہے وہ شے جو حضور چھپا رہے تھے، کہ آپ کے دل میں خود رجحان تھا، حضرت زینب سے محبت تھی اور حضرت زینب سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے. یہ چیز تھی جسے آپ چھپا رہے تھے، اے نبی اللہ اسے ظاہر کرتے رہے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں عجیب شان یہ رکھی ہے کہ فتنے کے لیے بھی مقامات رکھ دیے ہیں. جو دل و بہی میشا و یہدی بہی میشا، اللہ اسی کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اصل میں حضور اپنے دل میں کیا چیز چھپا رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، اگر زید طلاق دے دیتا ہے زینب کو تو زینب کی دل جوئی کی اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں ہوگی کہ میں خود شادی کروں. پہلے میں نے مجبور کر کے اسے شادی کروائی زید سے، اب زید طلاق دے دے دوہرا صدمہ ہوگا. اب اس کے بعد تو ایک ہی شکل بن جاتی ہے کہ ان کی دل جوئی اگر ہو سکتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے تو اس کو، اور یہ صورت جو ہے یہ بڑی خوفناک ہو جائے گی اس معاشرے کے اندر. اگرچہ اللہ کی شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ معاشرے کا رواج ہے، لیکن بعض معاملات میں حضور نے رواج کا بھی مناسب جو ہے حد تک لحاظ کیا. مثلا حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ اس بیت اللہ کو گرا کر اور اس کی پوری بنیادوں پر اثر نو تعمیر کر دوں، اس لیے کہ حکیم کا حصہ بیت اللہ کا جز ہے، لیکن جس وقت وہ کبھی سیلاب میں گر گیا تھا جب قریش نے بنایا دوبارہ تو ان کے پاس چھت جو ہے پاٹنے کا سامان اتنا ہی تھا جتنا کہ انہوں نے چھت ڈال دی، حکیم کو شامل نہیں کر سکے، وہ باہر رہ گیا۔ حضور نے فرمایا اگر تیری قوم نئی نئی ایمان نہ لائی ہوتی اور مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ اس سے وہ کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے گی تو میں کعبے کو گرا کر منہدم کر کے شہید کر کے اور اس کو دوبارہ تعمیر کرتا پوری بنیاد پر۔ معلوم ہوا کہ ایک حد تک جو ہے رائے عامہ کا اور لوگوں کے احساسات کا لحاظ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن شریعت کے مستقل حکم کے لیے کہ یہ جو متبنہ کیا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے نبی جب تک کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیں، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور آپ سے شادی کر دی ہے، آسمان پر نکاح پہلے ہوا ہے حضرت زینب کا اور زمین پر بعد میں ہوا ہے۔ پایا واللہ مبدی ہے وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشی الناس اور آپ کو لوگوں کا اندیشہ تھا، واللہ احق ان تخشاہ اور اے نبی اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ فلما قضا زید منہا وطرن تو جب زید نے ان سے یعنی حضرت زینب سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، طلاق بھی دے دی عزت بھی ہو گئی، زوجنا کہا تو اے نبی ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، اب تو یہ حکم ہے اللہ کا، کہاں جائیں گے اب، زوجنا کہا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا ہے، لیکن لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادیائہم تاکہ نہ رہے ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ یہ حرمت جو ہے بیٹا بیٹے کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ اصل بیٹے کے لیے ہے، یہ وہ منہ بولے بیٹے کے لیے نہیں ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا جبکہ وہ بیٹے جو ہے منہ بولے بیٹے اگر ان خواتین سے اپنی بیویوں سے تعلق منقطع کر لیں تو پھر ان کے جو بھی وہ منہ بولے باپ تھے ان کے لیے کوئی حرج اور تنگی نہ رہے ان سے نکاح کرنے میں۔ وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا معاملہ تو ہو کر رہنے والی ہے شے ہے، وہ تو اللہ کا حکم واجب التعمیل ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز پر جو اللہ نے اس پر لازم کر دی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی جاری رہی ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو مقرر ہے اور طے پا چکا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ وہ ہستیاں وہ مقدس ہستیاں جو مامور ہوتی ہیں اللہ کے پیغامات کے پہنچانے پر، ویخشونہ اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے، وکفا باللہ حسیبا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے کے لیے کفایت کرنے کے لیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم لوگوں کان کھول کر سن لو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو تو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دیے حضرت خدیجہ سے بچپن میں ان کو بھی لے لیا، ایک آخری عمر میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ان کو بھی بالکل ہی بچپن میں اللہ نے اٹھا لیا، تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ جو بھی تم نے زید ابن محمد کہہ دیا تھا یہ وہ پرانی رسم تھی جو ختم کر دی اللہ تعالیٰ، یہ زید ابن حارثہ ہے، ادعوہم لآبائہم پکارو انہیں اپنے باپوں ہی کے ناموں سے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کی مہر ہے کہ جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، یعنی اگر یہ جاہلی رسم اب نہ توڑی گئی تو پھر کون توڑے گا۔ یہ لازم ہے کہ حضور چونکہ آخری نبی ہے آخری رسول ہے اور یہ چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ کوئی نبی ہی اس کو ختم کر سکے تو ختم کر سکتا ہے، وہ غیر نبی کی بات دلیل نہیں بنتی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا ہوگا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں کوئی حجت نہیں، لیکن نبی کی بات ہوتی ہے جو دلیل و حجت بنتی ہے اور یہ آخری نبی ہے، لہذا اے نبی یہ کڑوی گولی تو آپ کو نگلنی ہی تھی، کہنے کی بات یہ اے نبی اور اے مسلمانوں اگرچہ یہ معاملہ تمہارے لیے بھی شاید کچھ پریشانی کا موجب ہوا ہو، ہمارے نبی کے لیے جو کچھ ہوا ہے وہ تو قرآن مجید میں آ گیا، آپ کی کیفیات کیا تھیں، آپ اس سے کس طرح بچنا چاہ رہے تھے، حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ رکھو اسے اپنے نکاح میں، مت دو طلاق اسے، اللہ سے ڈرو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کا فیصلہ تھا، اور اس نے اسی طریقے سے اس رسم کو توڑوانا تھا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب تو سیل لگائی جا رہی ہے، مہر لگ رہی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، اگر یہ جاہلیت کی رسم اب ختم نہ ہوئی تو پھر کبھی ختم نہ ہو سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام۔ اگلی آیت بڑی اہم بھی ہے، بڑی قیمتی بھی ہے، ویسے تو قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے، ہر لفظ موتی ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اب یہ کچھ احکام آ رہے ہیں، اگرچہ یہ چیزیں پہلے بھی آ چکی ہیں دوسری صورتوں میں، لیکن یہاں ایک خاص سبب سے حضور کے لیے خاص طور پر۔ بعض قوانین جو عام مسلمانوں کے لیے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مستثنا کیے گئے، مثلا جب یہ حکم آ گیا چار نکاح سے زیادہ نہیں، جو سورہ نساء میں آیا مثنا و ثلاثہ و رباع، حضور کے نکاح میں چار سے زیادہ تھی، جس مومن کے نکاح میں بھی چار سے زیادہ تھی انہیں ایک کو، جو اگر پانچ ہے تو ایک کو طلاق دینی پڑی، انہیں فارغ ہونا پڑا، چار ہی رکھی انہوں نے۔ پھر اگر کسی اور شادی کی کوئی نوبت آئی کسی کے لیے تو کسی ایک بیوی کو طلاق دے تو دوسری بیوی کو لائیں۔ بھائی نرق تم استبدال زوجن مکان زوجن، اگر تم اپنی کسی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو گے، الفاظ سورہ نور میں سورہ نساء میں اسی لیے آئے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، حضور کو مستثنا کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کسی دوسرے مسلمان کی بیوی کو اگر طلاق ہو جائے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن حضور کی بیویاں وہ ازواج مطہرات ہیں اور امہات المومنین ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ استثناء کیا گیا کہ آپ کے لیے یہ چار کا عدد نہیں ہے، بلکہ چار سے زائد جتنی بھی آپ کے نکاح میں ہیں آپ ریٹین کریں، وہ آپ ہی کے گھر میں رہیں گی ازواج مطہرات۔ اس طرح کی بات اور چیزیں، باقی لوگوں پر عدل واجب ہے، حضور کو استثناء کیا گیا کہ آپ اس میں بھی، چونکہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں رسالت، پھر اب حکومت اور ریاست، اس کے اعتبار سے بہت سی ایسی آپ کے لیے جو ہے پابندیاں ہیں کہ آپ شاید وہ عدل پورا نہ کر سکیں، آپ کو اس میں بھی اجازت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی کو اپنے سے دور کر لیں، کسی کو قریب کر لیں، اور کسی کو دور کیا ہوا ہو تو پھر اپنے قریب کر لیں، لیکن اس سے بھی حضور نے کوئی استفادہ نہیں کیا، آخری وقت تک اپنی تمام ازواج مطہرات سے کامل عدل کیا، سوائے قلبی میلان کے۔ آپ فرما دیتے ہیں اللہ جو بھی چیزیں ممکن ہیں ناپ تول کی، وقت ہے تو برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے، راتیں ہیں برابر برابر تقسیم ہو رہی ہیں، باریاں مقرر ہیں، شام کو اگر چکر کوئی لگ رہا ہے عصر و مغرب کے درمیان، تمام ازواج مطہرات کا شارٹ وزٹ، اس میں بھی برابر وقت نفقہ ہے، برابر دیا جا رہا ہے، اے اللہ جو بھی چیزیں ناپ تول کی ہیں میں اس میں برابری کر رہا ہوں، باقی جس چیز پر مجھے اختیار نہیں ہے اس پر تو مجھے معاف کیجو۔ ظاہر بات ہے قلب کا معاملہ جو ہے میلان کسی کی طرف زیادہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن حضور کو مستثنا کیا گیا۔ اسی طرح مہر کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے تو آپ معین کریں پہلے، چاہے معین نہیں کیا ہے تو وہ مہر مثل ہو جائے گا، جو اس خاندان کے اندر عام طور پر مہر ہے وہ مہر دینا پڑے گا، لیکن حضور کو اس سے مستثنا کیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان عورت وہ اپنے آپ کو ہبا کرے، نبی کو خدمت میں پیش کرے بغیر مہر کے، تو حضور کو اجازت ہے کہ انہیں وہ قبول کر لیں۔ یہ کچھ استثناءات ہیں آپ کی خانگی زندگی سے متعلق، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں کچھ مستقل ہدایات بھی آ گئی۔ اہل ایمان اذا نکحتم المؤمنات، آج جب تم نکاح کرو مومن خواتین سے، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر اگر تمہیں طلاق دینے کی نوبت آ جائے اس سے پہلے کہ ان سے مقاربت کی ہو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدت پوری کرواؤ، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ عدت تو اس لیے ہوتی تھی کہ اگر تعلق کے زن و شوہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی حمل ہو، اس حمل کا پورے طور سے جو ہے وہ ظہور ہو جائے، جب وہ نوبت ہی نہیں آئی ہے لہذا تو اب وہ عدت نہیں۔ فمتعهن وسرهن سراحا جمیلا، تو انہیں جو بھی ساز و سامان دینا ہو کوئی دے دلا کر گھر سے خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی ان اهل اللہ لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، یہ تمام وہ ازواج جو حضور کے نکاح میں تھیں ان کے لیے، چونکہ آپ پر یہ نہیں ہے پابندی کہ آپ ان میں سے صرف چار کو ریٹین کریں اور باقی جو ہیں ان کو فارغ کریں، نہیں، اے نبی ہم نے حلال کر دی ہے آپ کے لیے آپ کی تمام بیویاں، وہ بھی کہ جن کو آپ نے ان کے مہر ادا کیے ہیں، وما ملکت یمینوں کا، اور وہ آپ کی کنیزیں بھی جو مل کے یمین ہیں، جیسے ماریا قبطیہ جو ہیں وہ آپ کو ہدیے میں بھیجی گئی تھیں،
یا اسی طریقے سے حضرت میمون، حضرت ریحانہ، یہ بھی اسی طریقے سے آئی ہیں. تو ماں ملکت یمین ہو مما اطا اللہ علیہ کا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو آپ کا ہاتھ لگا دیا ہے، جو بھی مال غنیمت میں سے یا مال فے میں سے آپ کو ملی. وہ بنات امے کا، وہ بنات امات کا، وہ بنات خالے کا، وہ بنات خالات کا، لاتی حاجر نماٹ، اور آپ کی وہ چچا کی بیٹیاں یا وہ آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں یا آپ کے ماموں کی بیٹیاں یا آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کر لی. ہجرت چونکہ شرط تھی، ہجرت نہیں کی ہے تو ما لکم من ولایتہم من شیء، ہجرت نہیں کی ہے کسی مسلمان مرد نے یا عورت نے تو وہ رشتہ منقطع ہو جاتا، لہذا جنہوں نے ہجرت کر لی. وامرأۃ مومنۃ، وہ مومن عورت بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئی. ان وہبت نفسہا للنبی، اگر ہبا کر دے اپنے آپ کو نبی کو، یعنی بغیر مہر کے وہ آپ کے نکاح میں آنے کو تیار ہو. ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی کا بھی یہ خیال ہو کہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئیں. خالصۃ لک من دون المومنین، یہ ساری رعایتیں ہیں صرف آپ کے لیے دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر، یہ ہے استثناء. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، سب سے بڑی وجہ یہ کہ طلاق دے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے شادیاں کوئی اور کر نہیں سکتا مسلمان، لہذا ان کو آپ کے گھروں میں رہنا ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے ہم نے دوسرے مسلمانوں پر، عام مسلمانوں پر، ان کی بیویوں کے ذمن میں کیا کیا چیزیں عائد کی ہیں، کیا پابندیاں ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا معاملہ مستثنا ہے. وما ملکت ایمانہم، اور ان کی کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج واللہ غفور وکان اللہ غفور رحیم، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. آپ کے خصوصی فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بعض شادیاں آپ نے جو کی ہیں وہ یوں سمجھیے کہ تدبیر مملکت کی مصلحتوں کے تحت کی، بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے تو اس سے بھی یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں میں ایک سہولت حاصل ہوتی، خاص طور پر اس معاشرے میں. اس وجہ سے بھی یہ آپ کے لیے خصوصی جو آپ کی حیثیت تھی اس میں آپ کو استثناء دی گئی. ترجی منتشا، مزید آپ کو ایک رعایت اور دی جا رہی ہے کہ جسے چاہے اپنی بیویوں میں سے آپ ذرا پیچھے کر دیں، یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. منہن و تو لے کا منتشا، جسے چاہے اپنے قریب کر لے. منی تغے کا ممن ازل کا فلا جنا علیہ کا، اور جسے آپ نے کہیں اپنے سے دور کر دیا ہو اس کو پھر دوبارہ اگر آپ نے قریب کرے تو اس میں بھی آپ کے اوپر پورا آپ کو اختیار ہے، کوئی گناہ نہیں. ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بالکل ان سے تعلق لا تعلق ہی نہ ہو جائے، اور یہ صورت اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. بہرحال نبی کے گھر میں آباد ہیں، یہ انہیں سٹیٹس حاصل ہے، امہات المومنین میں سے ہیں. اگر یہاں سے ان کو نکال دیا جائے، اب وہ ظاہر بات ہے شادی بھی نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے تو پھر اس معاشرے کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. بلا یحزننا، اور نہ وہ کسی حزن سے دو چار ہوں. ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس سے جو آپ انہیں عطا کریں، جو بھی دے دیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، حلیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلیم ہے. یہاں میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کی دعا، کہ آپ جب تمام چیزیں جو بھی ازواج مطہرات میں ناپ تول کی ہوتی تھی برابر برابر تقسیم فرما دیتے تھے، پھر فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے جو میں نے کر دی. فیما املک، ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں. فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، اس چیز پر مجھے ملامت نہ کیجیے جس کا اختیار تجھے ہے مجھے نہیں، میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے. دل پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا، تو اگر کسی کی طرف میرا میلان زیادہ ہے وہ ایک بات علیحدہ ہے، اس پر مجھے ملامت نہ فرمانا. لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت جائز نہیں، کوئی مزید نکاح آپ نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ ان کی جگہ کوئی اور بیویاں لائیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا جن کے پاس چار کی شرط تھی، وہ اگر فرض کیجیے کسی کے نکاح میں چار ہے اور اگر اس کی خواہش ہوئی ہے کسی اور خاتون سے نکاح کرنے کی، کسی ایک کو چھوڑے گا تو شادی کرے گا نا، لیکن یہ بھی آپ پر پابندی ہے، اب آپ نہ کوئی اور نکاح کر سکتے ہیں. یہ جو رعایت آپ کو دی گئی ہے اس کی مصلحتیں بیان کر دی گئی، لیکن یہ پابندی ہے اب آپ پر کہ آپ کوئی اور نکاح نہیں کریں گے. ولا تبدل بهن من ازواج، نہیں ان میں سے کسی کو تبدیل کریں گے، کسی کی جگہ دوسری لائیں گے. ولا اعجبک حسنهن، چاہے ان کا حسن جو ہے آپ کو اچھا لگے. دیکھیے دین کے معاملے میں نہ اللہ تعالیٰ نے حیا کا معاملہ کیا ہے، نہ حضور نے کبھی تسنوں سے کام لیا. انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے، انسان کا میلان مرد کا خوبصورت عورت کی طرف ہوتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے آپ نے خوشبو کہا, اور یہ عورت ایک میلان ہے طبیعت میں, اس میں کوئی آپ نے حیا محسوس نہیں کی کہ یہ کوئی کیا میں بات کر رہا ہوں گھٹیا بات کر رہا ہوں. اسلام میں یہ شے گھٹیا نہیں ہے, قاعدہ قانون جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس کی پابندی کیجئے, اس کے اندر اندر جو بھی حلال ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. یہ تو در حقیقت ہندوانہ تصورات ہمارے ہاں کچھ ہیں, وہ ایک بیوی بس اس سے رائٹ کا کوئی سوال ہی نہیں, ہندوستان کی روایت ہے لہذا وہی ہماری گھوٹیوں میں پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے مغرب نے آج جو ہے پولی گیمی کو ایک ایسی گالی بنا کر رکھ دیا ہے, وہ چاہے کتنے بھی حرام کاریاں کرتے پھرے, کتنی ہی یاریاں چھپی دوستیاں لگاتے پھرے, کتنی ہی ان کی کیپس ہو, اس میں کوئی پرواہ نہیں, لیکن میرج ایک ہی ہوگی. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. اسلام جانتا ہے مرد کا جو مزاج ہے اس کے لیے اس کے اندر جو بھی کچھ تقاضے ہیں. دیکھیے صاحب کا بلا حجب کا حسن ہونا, چاہے آپ کا ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو بہت ہی بھائے, لیکن نہیں اب نکاح نہیں ہوگا, اور اس لیے کہ اب آپ کے لیے جو چھوٹ تھی وہ بیان ہو چکی. الا ما ملکت یمینک, سوائے اس کے جو آپ کی مل کے یمین ہو. چنانچہ حضرت ماریا قبطیہ بعد میں آئی ہیں, حضرت ریحانہ بعد میں آئی ہیں, خیبر کی فتح کے بعد ریحانہ آئی ہیں, اور ماریا قبطیہ جو ہیں وہ تو موقع سے مصر نے بھیجی تھی ہدیے میں, وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے آج کل ایک بڑی لمبی چوڑی کتاب بھی لکھی گئی ہے, ماریا قبطیہ جو ہے وہ حضور کی کنیز نہیں تھی بلکہ حضور نے تو سب سے نکاح کیا تھا, بالکل غلط ہے. قرآن مجید سن 5 میں نازل ہو رہا ہے, جو سورت نازل ہو رہی ہے اس میں بھی اس کا بیان کر رہا ہے. یہ دونوں کیٹیگریز علیحدہ تھی, اور یہ اسلام کے اندر اس کا اس وقت کوئی شکل نہیں ہے اس کی ہمارے ہاں, یہ اپنی جگہ پر ہے, وہ بار بار میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اس کو ابولش بھی نہیں کیا ہے کسی آیت میں. یہ میں جا کر سورہ محمد میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا, آج وقت نہیں. وقال اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے, ہر چیز کی پہرے داری کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم, اے اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. دیکھیے اس کو کمپیئر کیجئے, اس کے کچھ عرصے بعد سورہ نور نازل ہو رہی ہے, وہاں یہ ہے کہ اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں بھی داخل نہ ہو. لیکن جو بھی اصلاح کا آغاز ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے نبی کے گھر سے ہو رہا ہے. جو ہدایت دی جا رہی ہے پہلے نبی کی ازواج کے بارے میں, پردے کا حکم آ رہا ہے وہ نبی کی ازواج کو پہلے دیا جا رہا ہے. لا تدخلوا بیوت النبی, مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں, الا یؤذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے, الا طعام غیر ناظرین نہ ہو. کبھی حضور کھانے پر بلاتے تھے صحابہ کو, اہتمام کیا ہے آئیے, لیکن جب بلایا جائے تو اس کا انتظار کرنے کے لیے پہلے ہی نہ جا کے بیٹھ جاؤ دھرنا مار کر, وہاں پہ کھانا جو ہے وہ دوہر کے وقت ہوگا, اور 10 بجے پہنچ گئے کھانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں حاضر ہو گئے. ولکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں بلایا جائے آئیے تشریف لائیے, جو وقت معین ہے اس پر داخل ہو. فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو منتشر ہو جاؤ, دھرنا مار کر نہ بیٹھو. ولا مستانسین لحدیث, اور حضور کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر اب بیٹھے نہ رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہارا یہ طرز عمل نبی کو ایذا پہنچاتا رہا ہے. حضور اپنی شرافت اور مروت میں کچھ کہہ نہیں سکتے, فرض کیجیے آپ کے قیلولے کا وقت ہے, آپ کا کوئی اور پرائیویسی کا وقت ہے, آپ کی کوئی اور مشغلہ ہے تو معمول, لیکن یہ کہ لوگ آگے ہیں بیٹھے. تو یہ ساری مجلسی اصلاحات جن کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, آغاز یہاں ہو رہا ہے. گھر کی پرائیویسی ہے اس کے اندر جو ہے داخل نہ ہو جایا کرو کہ چلے آ رہے ہیں سینگ اٹھائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دوسرے گھروں میں بھی تم اجازت لے کے بغیر نہ جاؤ. یہاں نبی کے گھر سے بات شروع کی گئی. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ تمہارا طرز عمل نبی کو ایذا پہنچا رہا تھا. فیستحیی منکم, تو وہ تو حیا کی وجہ سے حیا کرتا ہے تم سے, وہ بات کچھ نہیں کہتا, شکایت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک نہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگو تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے. یہ آیت حجاب ہے قرآن مجید میں. ظاہر بات ہے کہ نبی کی بیویاں گھر کے اندر ننگی نہیں ہوتی تھی معاذ اللہ, آخر وہ کپڑے جس کا ذکر آ چکا ہے, دوپٹہ بھی ہے کرتا بھی ہے جو بھی کچھ ہے سب کچھ ہے. تو اب یہ پردہ کس کا ہے سوائے چہرے کے؟ فاسألوهن من وراء حجاب, مانگو پردے کے پیچھے سے. عام میں سامنے آ جانا, رو در رو ہو جانا, یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ آیت حجاب ہے. اور میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ نور کے ضمن میں کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا ہے اور پھر وہ واقعہ ہوا جس پر کہ پھر آپ پر تہمت بھی لگائی گئی, اس کے ضمن میں حضرت عائشہ نے فرما دیا کہ مجھے صفوان ابن معطل نے اس لیے پہچان لیا کہ اس نے مجھے آیت حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا تھا. ظاہر بات ہے جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی چہرے کا پردہ نہیں تھا, انگارے متحرات بھی باہر آتی تھی, بلکہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی نا, اس لیے کہ وہاں گھروں میں لیٹرین اور باتھ روم تو نہیں. اگلی آیت اور بھی آ جائے گی پردے کی کہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے سامنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کرے. یہ جب آئی تو اس کے بعد خواتین نے, مسلمان خواتین نے اس طرح چادر کو اوڑھنا شروع کیا کہ سوائے ایک آنکھ کے کچھ نظر نہیں آتا. یہ عمل تھا کہ جو ازواج مطہرات نے کیا, مسلمان خواتین نے کیا حضور کے زمانے میں. لیکن یہ کہ آج کے دور میں اصل شے کیا ہے, مغرب کی چکا چون نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. وہاں سنڈاس بن چکا معاشرہ, عصمتیں برباد ہو چکی, فیملی لائف شیٹر ہو چکی, سب کچھ دیکھتے ہیں, سارے اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں, لیکن نقالی اسی یورپ کی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے دلیلیں ادھر کی ادھر کی, لمبے چوڑے بہانے عذرات, حالانکہ قرآن مجید بول رہا ہے, حجاب کا لفظ قرآن میں, اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطہر لقلوبکم, یہی تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے, وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے. ازواج مطہرات کو بھی ما فوق البشر نہیں بتایا جا رہا, آخر وہ بھی عورت ہے, ہر مرد مرد ہے, چاہے وہ صحابی رسول ہے مرد تو ہے نا, ہر عورت عورت ہے, چاہے وہ حضور کی زوجہ مسلمہ عورت تو ہے نا. یہی میں نے کہا تھا سورہ نور کے درس میں, ہر مرد مرد ہے خواہ وہ بھائی ہے, ہر عورت عورت ہے خواہ وہ بہن ہے. اسی لیے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو, پردہ تو نہیں ہے بھائی سے, لیکن یہ نہیں کہ بھائی اور بہن جو ہے وہ آپس میں بھی کوئی ایسا اختلاط رکھے, اس طرح گھل مل کر کھیلے, اس طریقے سے ان کے جسم جو ایک دوسرے کو مس کرے, یہ چیزیں جو ہے مغربی تہذیب کی ہماری نہیں. اور نگاہیں کھبا کر دیکھنا, چاہے وہ بہنیں ہی ہوں, ان کو اس طریقے سے دیکھنا جائز نہیں. نگاہیں گھر میں نیچی رکھو, وہ گھر کے پردے کا حکم تھا جو سورہ نور میں آیا ہے, اور یہ ہے در حقیقت جو آگے چل کر آئے گا, یہ باہر کا پردہ. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہی بہتر ہے, پاکیزگی کی راہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے. وما کان لکم, اب میں اس میں چار کروں دیر ہو رہی ہے, مجھے واقعہ یہ کہ حیرت ہوتی ہے اس دور میں, ایک طرف فرائیڈ کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں, بہت بڑا ماہر نفسیات, میں بھی اسے مانتا ہوں بہت بڑا ماہر نفسیات, لیکن اتنا نہیں جتنا اسے دنیا میں مانا جاتا ہے. لیکن جو لوگ اسے مانتے ہیں, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا پاورفل موسٹ پوٹنٹ انسٹنکٹ انسان میں جو ہے وہ سیکس ہے. اس بات کو علیحدہ رکھ دیتے, عجیب مولویوں کو تو بس صرف جنسی سوار رہتا ہے, ان کے ذہنوں کے اوپر سوار رہتا ہے, وہ لوگ تو بڑے پاک صاف ہیں, ان کے ذہن میں تو کوئی خیال آتا ہی نہیں عورت کے بارے میں. یہ ایسی ایسی حماقتیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پورٹنٹ جو ہے انسان کے اندر اس کا انسٹنکٹ وہ سیکس ہے, اور ہے اس میں کوئی شک, بہت پورٹنٹ ہے, سب سے پورٹنٹ نہیں لیکن بہت پورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک, بہت بڑا قوی یہ انسان کے اندر جو ہے جذبہ محرکہ ہے. اس کو جو ہے جیسے گھوڑا موزور ہو تو اسے سڑھانا جو ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول میں رکھنا اس کے لیے بڑی محنت درکار. والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, یہ ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, نہیں تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد, ان کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, جان لو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. ان تبدو شعین اور تو فین اللہ کان بکل شعین علیما, خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو خواہ چھپاؤ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن, کوئی حرج نہیں ہے ان پر ان کے باپوں کے بارے میں, باپ گھر میں آئے کوئی حرج نہیں, یعنی بیویوں کے باپ, حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت ابو بکر آ رہے ہیں, سیدھے آ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, اپنی بیٹی کا حجرہ ہے. حضرت حفصہ کے حجرے میں حضرت عمر چلے آ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, بیٹی کا حجرہ ہے. تو نہ ان کے باپ ولا ابنائہن, نہ ان کے بیٹے ولا اخوانہن, نہ ان کے بھائیوں کے معاملے میں کوئی حرج ہے,
ولا ابنائے اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے بارے میں کوئی حرج ہے، ولا ابنائے اخواتہن، نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے بارے میں کوئی حرج ہے، ولا نسائہن، نہ ان کی جانی پہچانی خواتین کے بارے میں کوئی حرج ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ جو ان کی کنیزیں ہیں. اور بعض فقہا کے نزدیک غلام بھی، اکثر کے نزدیک غلام سے پردہ ہے، عورت کا پردہ ہے. مرد آقا کا اپنی کنیز سے پردہ نہیں ہے، وہ اسے توقع کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کی اجازت ہے، لیکن عورت مالک ہے اور غلام اس کا مرد ہے، ان کے مابین سیکشول انٹرکورس نہیں ہوگا، اور پردہ بھی ہے اکثر فقہا کے نزدیک، لیکن بعض کے نزدیک پردہ نہیں ہے. وَتَّقِينَ اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شئ شہیدا، یقین اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. یہ آیت یہاں مختصر ہے، یہی آیت سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ آئی، اس سے کم دگنی ہو گئی. اس میں جو محرم ہے ان کی پوری فہرست دے دی گئی، کھلے چہرے کے ساتھ عورت صرف ان محرموں کے سامنے آ سکتی، ورنہ اتنی لمبی چوڑی آیت قرآن میں نازل کرنے کا مطلب کیا؟ فرق ہی اگر کوئی نہیں محرم اور نامحرم میں، تو پھر یہ لمبی چوڑی فہرست دینے کیا ضرورت؟ ظاہر بات ہے کہ بھائی کے سامنے بھی عورت اڑیاں تو نہیں ہوتی، اس کا اپنا کرتا شلوار، اس کا دوپٹہ تو رہے گا، پھر بھائی میں اور دوسرے آدمی میں فرق کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک ہی شہر ہے اور وہ چہرے کا پردہ ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. اور بات مشہور کر دی گئی ہے، بہت سے علماء سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن جب کہتا ہوں لائیے کوئی مجھے کال دیجیے حوالہ دیجیے، کوئی نہیں بولے. ایک شہر جو مشہور ہو گئی، عام ہو گئی. یہ بات جو ہے بڑی غور طلب ہے کہ اصل میں دیکھیے جو فتنہ ہے وہ فتنہ سب سے بڑھ کر تو چہرے کے اندر ہے. فیس از دی مائنڈ، انڈیکس آف دی مائنڈ، جذبات کا سب سے زیادہ اظہار چہرے پر ہوتا ہے. چہرہ عورت کے نسوانی حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اسی کا پردہ نہیں تو پھر پردہ اور کس سے کرے گیا؟ بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے. میں تو شدت کے ساتھ قائل ہوں چہرے کے پردے کا، اور میں سمجھتا ہوں قرآن اس کے لیے بالکل بنیاد فراہم کرتا ہے مضبوط. یہ فہرست دے دی گئی ان کے سامنے، عورت کھلے چہرے کے ساتھ آئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت وہ آ گئی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، رحمت بھیجتے ہیں. یہاں ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے، رحمت بھیجتے ہیں یہاں کیا، رحمت بھیجتے وہاں کیا. یہ ترجمہ شیخ الہند کا ہے رحمت اللہ علیہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ سے درخواست کرو کہ پروردگار رحمت نازل فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام بھیجا کرو ان پر. اور یہ سلام جو ہے ہم نماز میں جو ہمارا قاعدہ ہے، اس میں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر جب جائیں گے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں جا کر السلام علیکم یا ایھا النبی، حضور کو ہم سلام کرتے ہیں. یا ایھا الذین، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، دیکھیے اللہ کو کیا ایذا پہنچائی جائے گی، اصل میں مراد ہے رسول کو ایذا پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ان پر دنیا میں اور آخرت میں، وعد لہم عذاب مہینا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت ہی اہانت آمیز عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ کہ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی برا کام کیا ہو، یعنی تہمتیں لگانا، افواہیں، اسکینڈلز، یہ مراد ہے. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے ذمے لے لیا ہے بہتان اور بہت بڑا گناہ. اب وہ آیت آ گئی ہے کہ جو اس موضوع پر اہم ترین آیت ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی بیویوں سے. معلوم ہوا کہ یہ حکم جو شروع سے آ رہا تھا قل لازواجک، وہاں ابھی صرف حضور کی بیویوں سے بات کی، شروع وہاں سے کیا کام، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو، لیکن اصل میں انہیں اسوہ بنایا ہے پوری مسلمان امت کے لیے. اور یہاں پر بات ظاہر ہو گئی کہ اس آیت میں خطاب کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں، لٹکا لیا کریں اپنی جلبابوں میں سے. ذالک ادنی یعرفن، یہ اس لیے اس کے قریب تر ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں. فلا یؤذین، اور انہیں ستایا نہ جائے. کیونکہ بادشاہ ایسا تھا، وہاں پر ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، پھر کنیزیں بھی تھیں، ہر طرح کے لوگ تھے. لیکن یہ کہ معلوم ہو جائے یہ مسلمان خواتین ہیں، یہ مسلمان شریف خواتین ہیں، ان کے لیے ایک پہچان کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے جلباب. دیکھیے سورہ نور میں لفظ آیا تھا خمار، وضربنا بخمرهن علی جیوبهن، چاہیے مسلمان عورتوں کو کہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے گریبانوں پر مار لیا کریں. ایک ہے خمار، یہ اوڑھنی، یہ عرب کے لباس کا حصہ تھا. عرب کے اندر پہلے سے بھی اوڑھنی کا رواج عورتوں میں تھا. دوسرا لفظ ہے جلباب، جلباب اور بڑی چادر، جب وہ باہر نکلتی تھی تو بڑی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لیتی. یہ ان کے ہاں بھی اس جاہلی دور میں بھی رواج تھا، مردوں کے پاس بھی چادر ہوتی تھی. ان کی چادر زیادہ تر کندھوں پر پڑی رہتی تھی. جیسے کہ آپ نے کبھی مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھا ہو، ان کی عام جو ان کا تصویر، وہ کوئی بڑا سا مفلر یا کوئی چادر طے کی ہوئی وہ ان کے کندھے پہ پڑی رہتی. یہ اصل میں عرب کا رواج ہے. جیسے پٹھان تہذیب میں چادر جزوے لازم ہے پٹھان کے لباس کا، اور وہ بڑی ملٹی پرپز شے ہوتی ہے اس کی. اسے اس کے اوپر جان نماز بھی بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اسی کا خیمہ بنا لیتا ہے اپنے کے چاروں طرف، بالکل ایک ٹینٹ بنا کر بیٹھتا ہے. تو یہ چادر پٹھان کے لباس کا جزو ہے. عربوں میں بھی یہ جو ہے چادر، یہ در حقیقت ان کے لباس کا جزو تھا. خواتین کی چادریں جو ہوتی تھی جلباب، وہ جب باہر نکلتی تھی تو اپنے پورے لباس کے اوپر ایک اوور آل کے طور پر، لیکن چہروں کو نہیں ڈھانپتی تھی. بس یہ اضافہ کیا ہے کہ تم اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرو، جو ہمارے ہاں بعد میں چادر کا ایک رواج آیا ہے، ہماری تہذیب بنی ہے. یہ چادر ہے جس نے پھر شکل بدل کر برقعے کی شکل اختیار کی. یہ چادر کو اگر آپ سنبھالیں گے جیسے کہ چادر کا حق ہے تو ہاتھ رک جاتے ہیں. اس کو سنبھالنا ہے بمشکل جو ہے، ایک ہاتھ جو ہے خاتون کا عورت کا فارغ رہے گا. فرض کیجئے بچے کو بھی لینا ہے، کسی ایک ہاتھ میں کوئی دوا کی بوتل بھی لینی ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے بچے کے لیے، تو اب دونوں ہاتھوں کو فارغ رکھنے کے لیے برقع ایجاد کیا. برقع قرآن میں نہیں لکھا ہوا، برقع ازواج مطہرات کے ہاں نہیں تھا، برقع جو ہے دور صحابہ میں نہیں تھا. یہ برقع ہے در حقیقت ضرورت کی پیداوار. آپ کو معلوم ہے یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. لیکن چادر سے اگر کوئی مسلمان عورت اس طرح اپنے آپ کو ڈھانپ دے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے، تو ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے اس پر کہ وہ ضرور برقع پہنے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس طرح سے چادر اوڑھنے کی نسبت برقع جو ہے وہ کہیں زیادہ جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے والا ہے اور سہولت دے رہا ہے. دونوں ہاتھ فارغ ہیں، اس میں آپ کو کوئی چیز پکڑنی ہے، بچے کو گود میں لینا ہے سہولت کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپ لیا ہے پورے جسم کے لیے. اب وہ برقع بھی ایسا نہ ہو کہ نہایت خوشنما ہو، فیشنی ہو، کہ جدھر سے عورت جائے وہ مرد اسی کو دیکھتے رہ جائے یہ برقع کیا ہے اور اس برقعے میں کیا شے جا رہی ہے. وہ تو ساری توجہ جو ہے ذہن جو ہے انسان کا اتر جائے گا. میں واقعہ یہ ہے کہ اس وقت میں اسی پر بات ختم کر دوں گا. دو آیتیں جو رہ جائیں وہ رہ جائیں، دو رکو جو میں آپ کو بتا دوں، واقعہ ہے میری زندگی کا تجربہ ہے یہ. کرشن نگر میں جب میں پریکٹس کرتا تھا، ایک صاحب جو بہت نیک تھے، وکیل تھے اور بڑے نیک تھے، بیٹیاں ان کی تھی کثیر تعداد. اب وہ ان کے ہاں مغربی تہذیب، کبھی تو وہ میرے ہاں چلی آتی تھیں بغیر برقعے کی، اور کبھی آئی ہیں تو میں نے دیکھا برقع پہنا ہوا ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے معاملہ آپ کا، کبھی آپ برقع پہن کے آتی ہیں کبھی بغیر برقعے. تو جواب کیا تھا، ڈاکٹر صاحب جب ہمیں میک اپ وغیرہ کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں. یہ برقعے کا فنکشن ہے، چونکہ ابھی اپنا سنگھار ونگار کرنے کا موقع نہیں ہوا ہے، کپڑے بھی نہیں بدلے ہیں، میلے کچیلے کپڑوں تو برقع پہن لو. باقی یہ کہ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، مسلح ہو کر نکلنا ہے، تو اب برقعے کی کیا ضرورت. یہ ہے اس معاشرے کے اندر جو ہلیا بگڑا ہے دین کا اور برقعے کا، اسی سے برقعہ بدنام بھی ہوا تھا. بہرحال یہ سمجھ لیجئے، یہ ہے آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنے جلبابوں کی کو لٹکا لیا کریں. ذالک ادنا یعرفن، یہ اس سے قریب تر ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، شریف بیگمات ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم. لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض
اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ کے جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو افواہیں اڑاتے رہتے ہیں مدینہ کے اندر، اور سکینڈلز بھی اس میں یقیناً یہ منافقین اٹھاتے ہوں گے۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی تو اور کون مسلمان خاتون بچ سکتی تھی ان کی اس شرارت اور خباثت نفس سے؟ اگر یہ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، وے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف اقدام کرنے کا حکم دے دیں۔ یہ بڑی دھمکی تھی، کیونکہ حضور نے اپنی پوری سیرت مطہرہ کے دوران، اپنی حیات طیبہ کے دوران منافقین کے خلاف تو اقدام نہیں کیا، سوائے یہ کہ انہوں نے ایک مسجد جو بنائی تھی فتنے کا گڑھ، مسجد زرار، اس کو منہدم کر دیا، لیکن کسی منافق کے خلاف کوئی اقدام آپ نے نہیں کیا۔ اگر چوری کی، ہاتھ کٹ جائے گا، وہ منافق ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ جرم کی زد میں آ گیا ہے، وہ قانون کی زد میں، تو سزا ہو جائے گی ورنہ۔ لیکن یہاں انہیں چیلنج کیا جا رہا، اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی شرارتوں سے اور جو سکینڈلز تم اٹھا رہے ہو، تو پھر یہ کہ اے نبی ہم آپ کو اکسا دیں گے ان کے خلاف جو قدم اٹھانے پر۔ ثم لا یجاورونک فیھا الا قلیلا، پھر یہ نہیں رہ سکیں گے اس شہر میں آپ کے مجاور، آپ کے پڑوسی بن کر، مگر تھوڑا سا۔ ملعونین، یہ اللہ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے، اینما ثقفوا، ان پر لعنت ہے اللہ کی، جہاں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، تو ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ اور قانون ہے، ان لوگوں میں بھی گزرا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی۔ یسلو کرنا تو انسا، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر پھٹکار کی ہے، لعنت کی ہے، اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے دوزخ، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے نہ کوئی ولی اور حمایتی، نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے ان کے چہرے جو ہیں الٹے پلٹے جائیں گے آگ میں، جیسے سینکا جاتا ہے کباب کو۔ یقولون یا لیتنا، اس وقت پکاریں گے، ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے حکم مانا ہوتا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یہ میں آج خاص طور پر ان خواتین سے جو یہاں موجود ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان آیات پر غور کریں، مہلت ہے اس قرآن کو پڑھنا اور سننا، اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخر سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ احکام ہیں جو ازواج مطہرات کو دیے گئے، کیا وہ ہم سے کم تھی درجے کے اندر؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، چونکہ بہرحال انسان ہے، بشر ہے، قوانین اللہ نے بنائے ہیں انسانوں کے لیے، سب سے پہلے ان پر نافذ کیا اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے 1400 برس کی تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمارے گھر اسی طور سے بنائے گئے، مردانے علیحدہ ہوتے، زنانے علیحدہ ہوتے تھے۔ یہ تو اب مغرب سے جو گھر آئے ہیں، جو ولاز بن رہے ہیں، ان کے اندر پردے کا کوئی امکان ہی نہیں، اس لیے کہ وہ گھر ہوتے تھے چاروں طرف تعمیر ہے، درمیان میں صحن ہے، بیٹھک باہر ہے، اور پھر دہلیز ہے جس سے زنان خانے میں داخل ہوا جاتا ہے، صرف محرم اندر جائیں گے، نامحرم جو ہے باہر بیٹھک میں بیٹھے، اور جو بھی چھوٹا سا گھر بھی بنتا ہے تو اس حساب سے بنتا ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضروریات بھی دہلیز کے اندر، تاکہ مہمان اگر آیا ہے تو اپنی ضرورت سے وہیں پر فارغ ہو لے۔ یہ سارا اہتمام کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ہماری تہذیب وہ سیگریگیشن پر مشتمل ہے، مبنی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں، علیحدہ علیحدہ، ان کے دائرہ کار، ان کی ذمہ داریاں۔ باقی یہ ہے کہ پردے اور ستر کے یہ احکام سورہ نور میں اور سورہ عذاب میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ہم کہیں ان میں سے نہ ہوں جو قیامت کے دن یہ کہیں کہ پروردگار کاش، ہائے ہماری شامت، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ آج وقت ہے کہ ہم غور کریں، سوچیں، تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، نمونہ بن جائیں گے بہت سے لوگ کے لیے۔ ایک گھر میں تبدیلی ہو جائے، شرعی پردہ نافذ ہو جائے، نہ معلوم کتنے گھروں کو جو ہے اس سے ایک روشنی ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ فلاں لکھپتی تھا، اس نے یہ کام کر لیا، سالہ سال سے ان کے ہاں معاملہ دوسرا چل رہا تھا، اللہ کا حکم آیا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا، نہ معلوم کتنوں کے لیے وہ ایک روشنی کا مینار بن جائے گا، اور جہاں جہاں اس کے روشنی کے مینار کے جو بھی اثرات پہنچیں گے، ان کے اجر و ثواب میں سے بھی ان کو حصہ ملتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا قابل غور مرحلہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، کاش کہ ہم ان میں سے نہ ہو، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، وقالوا کہیں گے، ربنا ان اطعنا سادتنا وکبرانا،
اے رب ہمارے ہم تو پیروی کرتے رہے اپنے چودھریوں کی، قائدین کی، بڑوں کی، اپنے چودھری سرداروں ان کی ہم تو پیروی کرتے رہے، اتانا سادتنا وکبرانا، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی، فضلونا سبیلا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا سیدھی راہ سے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے رب ہمارے ان پر دوہرا عذاب نازل فرما، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر تو لعنت فرما بہت بڑی لعنت، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ آخری رکوع سورہ مبارکہ کا، چونکہ یعنی حکمت قرآن اور قرآن کے فلسفے کے بہت اہم موضوع پر مشتمل ہے، اس کو انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، باقی یہ کہ اکثر و بیشتر انشاءاللہ کا فضل ہے کہ بیان ہو گیا۔ یہ 8 رکوع ہے اور 16 رکعتیں ہیں، آدھا آدھا رکوع، فی رکعت سنیے، اور ان مضامین کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے جائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل پر اتار دے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی صاحب کشا ہے۔